السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى سورة الحجم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والدوسري آيات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. متفق علیہ. آج کی اس نشست کا موضوع ہے حج سے پہلے حج کے آداب. حج کے کیا آداب ہیں؟ یہ آداب کیوں ضروری ہیں؟ حج سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم سے مراد حاجی ہو جو حج کر رہا ہے اس سال میں، یا غیر حاجی ہو جس نے اس سال میں حج نہیں کرنا، ان دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حج کے آداب کو جاننے کے لیے اگر ہمارے پاس ان پانچ سوالوں کے جواب ہیں تو پھر حج کے آداب ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، ان پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. ان پانچ سوالوں سے پہلے ایک سوال ہے کہ حج کے آداب سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیں، الادب قبل الطلب، ہمیشہ یہ قاعدہ ہے، اصول قاعدہ ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے سے پہلے اس چیز کی قدر و قیمت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اس چیز کی عظمت آپ کے دل میں ہونی چاہیے. اور جب یہ عظمت آپ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس چیز کا احترام بھی کرتے ہیں اور احترام کا حق بھی ادا کرتے ہیں. آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنے سے پہلے یہ جان لو کہ طالب علم اور علماء کے کیا آداب ہیں. اسی طریقے سے آپ نے حج کرنا ہے تو حج سے پہلے یہ جان لیں کہ حج کے آداب کیا ہے. الغرض، حج کے آداب سے مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دل سے قدم قدم پر، اپنے دل سے یا اپنے دل کے احساس کے ساتھ حج کریں. جسم سے تو ہم سب حج کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ دل سے حج کیسے ہوتا ہے؟ اور دل سے حج کا حج سے کیا تعلق ہے؟ سورۃ الحج میں اللہ تعالی نے حج کے احکام اور مسائل بیان نہیں فرمائے. سورۃ کا نام سورۃ الحج ہے. احکام اور مسائل، بعض احکام اور مسائل بیان کے سورۃ البقرہ میں. سورۃ الحج میں، یعنی اگر کوئی نو مسلم یا جو پہلی مرتبہ قرآن جی پڑھ رہا ہے، اگر حج کے تعلق سے کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ قرآن مجید کی فہرست میں جائے گا، آخر میں دیکھے گا سورۃ الحج کہاں پہ ہے اور پھر سورت الحج پڑھیں گے تاکہ اسے پتہ چلے کہ حج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. تو سورت الحج میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ ایسے مسائل ہیں جن کے ذریعے سے ہم دل سے حج کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو دل سے حج سب سے پہلے ہے. اگر ہم نے حج کی تعظیم جان لی ہے تو ہم دل سے حج کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں تو پھر دل سے حج ممکن نہیں ہے. اور دل سے حج کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ الحج میں ذلک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, جو بھی اللہ تعالیٰ کی شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ ان کے دلوں کے تقوی کی نشانی ہے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ متقی ہیں کہ نہیں, حج کے موسم میں آپ دیکھ لیا کریں جب حج آتا ہے تو آپ کا دل کیسے ہوتا ہے, چاہے حاجی ہو یا غیر حاجی ہو, دونوں کی بات میں کر رہا ہوں. یار دوسرے کے کیا تعلق ہے آگے پتہ چلے گا. فإنها من تقوى القلوب, جو بھی حج کی شعائر یعنی حج کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے شعائر بیان فرمائے ہیں, حج کے حصے بیان فرمائے ہیں, ان سب میں اگر آپ تعظیم کرتے ہیں ان شعائر کی تو یہ آپ کے دل کے تقویٰ کی واضح نشانی ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, جب ہم قربانی کرتے ہیں بکرا ذبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے. گوشت ہم کھا جاتے ہیں خون بہ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا پہنچتا ہے؟ ولكن يناله التقوى منكم. اچھا تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ آنکھوں میں ہوتا ہے, کانوں میں ہوتا ہے, زبان پہ ہوتا ہے, ہاتھوں میں ہوتا ہے, پاؤں میں ہوتا ہے. تقوی ہوتا کہاں ہے؟ گھٹنوں میں ہوتا ہے. تقوی کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات, تین مرتبہ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ فرما کر اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. تقوی کی جگہ دل ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ دو لفظ میں, اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ سے ڈر. تو حج کا گہرا تعلق ہے دل سے, اور یہی مقصد ہے, اصل مقصد ہے حج کرنے کا, کہ ہم دل سے حج کرنے والے بن جائیں. اور اسے کہتے ہیں الحج المبرور. حج مبرور وہ ہے جو دل سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما, ایک عمرے سے دوسرے عمرے جو ہے وہ ان کے بیچ کے جو بھی اپنے گناہ کیے ہیں سب لوگوں کا کفارہ ہے. والحج المبرور, اور حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, بشرط کہ حج مبرور ہو. تو حج مبرور کب ہوگا؟ جب ہم دل کے احساس کے ساتھ حج کریں گے. تو پھر ہم اس سوتے ہوئے دل کو کیسے جگائیں تاکہ ہم حج مبرور کر سکیں؟ پانچ سوال ہیں, ان کے جواب آپ دے دیں آپ کا حج انشاءاللہ حج مبرور ہوگا اور آپ دل سے حج کریں گے. پہلا سوال, حج کیا ہے؟ حج کی اہمیت کیا ہے؟ حج کی اہمیت ہر مسلمان جانتا ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں ہو چکی ہیں. وہ کیسا مسلمان جو حج کی اہمیت جانتے ہی نہیں ہے؟ لیکن یاد دہانی کے لیے چند باتیں کر لیتے ہیں. حج ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے, جس کے بغیر کسی مسلمان کا اسلام کامل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام پانچ چیزوں پر قائم ہے، اسلام کی بنیادیں پانچ ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلا ستون اسلام کا، پہلی بنیاد اسلام کی ہے کلمہ شہادت، دوسری ہے والصلاة نماز، تیسری ہے والزکاة زکوٰۃ دینا فرض زکوٰۃ جو ہے، چوتھی ہے وصوم رمضان رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، اور پانچواں رکن ہے حج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا کون کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے حج گھر کی طرف جانے کے حج کی جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے گا، ویسے بخاری کی روایت ہے. اور جیسا کہ ابھی حدیث میں نے بیان کیا ہے کہ حج مبرور کی جزا جنت ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ آپ ایک عمل کرتے ہیں، صحیح طریقے سے کرتے ہیں، دل کے احساس کے ساتھ کرتے ہیں، تقوی کی بنیاد پر یہ عمل کرتے ہیں اور آپ کو اس عمل کے بدلے جنت دی جاتی ہے. اور ایک اور روایت میں آیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص حج کرتا ہے من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيما ولدت امه، جو حج کرتا ہے پھر کوئی بےہودہ بات نہیں کرتا، اپنی زبان کو تھامے رکھتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا رہتا ہے اور کوئی فسوق اور فجور کا عمل نہیں کرتا، وہ حج سے ایسے لوٹے گا گویا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی گناہ اس کے جھڑ جائیں گے، پاک ہو جائیں گے. ایک اور روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج سے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ حدی ما قبلہ ہو، تین چیزیں ہیں جن سے سابقہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں. الاسلام، اگر کافر مسلمان بن جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے اور سچا مسلمان بن جاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دوسرا ہے التوبۃ النصوح، اور تیسرا ہے الحج. تو حج کا مقام دیکھیں. ایک اور روایت میں آیا ہے کہ عمرہ اور حج گناہوں کو ایسے صاف کرتے ہیں جیسا کہ لوہے کی زنگ کو صاف کر دیا جاتا ہے. لوہے پہ جو زنگ ہوتا ہے جب وہ صاف کر دیا جاتا ہے لوہا بالکل صاف ہو جاتا ہے. تو حج سے اور عمرے سے اس مسلمان کے جو گناہ ہیں وہ ایسے صاف ہو جاتے ہیں. دوسرا سوال جو اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، حاجی سے یہ سوال ہے کیا وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ حاجی کون ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ حاجی کون ہے؟ کیا حاجی خود جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ جب وہ حج کر رہا ہوتا ہے، جب وہ تلبیہ پڑھ رہا ہوتا ہے، جب احرام اس نے پہن لیا، کیا وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ ہمارے نزدیک تو ایک حاجی ہے، حج کرنے کو آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے وہ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا شخص اور حج کرنے والے شخص، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے وفد ہیں، اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مہمان ہیں. حاجی جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی، دین اسلام کی، وہ مسلمانوں کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی وہ خاص انسان ہوتا ہے، خاص انسان ہے جو کچھ دیر پہلے تھا اب وہ نہ رہا، جب حاجی ایسا شخص ہے تو پھر ہم میزبانوں کو اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ جب کسی ملک کا وفد آتا ہے کسی ملک میں تو اس وفد کی کس طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے، اس کی مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے، ہم حاجیوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ حاجی خود جان لے کہ وہ کون ہے، اور یاد رکھے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ قدم قدم پر اپنا مراقبہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قدم کیسے رکھنا ہے، انہوں نے بات کیسے کرنی ہے، انہوں نے اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے ہے، کیونکہ وہ نمائندے ہیں. اپنے ملک میں جیسے بھی ہیں لیکن دوسرے ملک میں اپنی حرکات اور سکنات کو بہترین طریقے سے جان کر قدم اٹھاتے ہیں، اپنی حرکات سکنات سے بہترین طریقے سے واقف ہوتے ہیں. کیا حاجی جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ جب حاجی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا مہمان ہے، ہم نے اس کے ساتھ اپنا رویہ کیسے رکھنا ہے؟ چاہے میں شاپ کیپر ہوں، چاہے میں میکینک ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، چوکی دار ہوں، کوئی بھی کام کرتا ہوں، جب حاجی میرے پاس آتا ہے کسی کام کے لیے تو میرا رویہ اس کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے؟ ایک حاجی کا دوسرے حاجی کے ساتھ رویہ کیسے ہونا چاہیے؟ حج میں کیونکہ سب سفر پر ہوتے ہیں اور سفر عذاب کا ٹکڑا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں حج کے دوران ہی احرام کی حالت میں ہی جھگڑے ہوتے ہیں، جدال ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں. اگر دیکھنا ہے تو 10 تاریخ کو دیکھ لیں، عید کے دن جب حاجی سر کے بال ملواتا ہے اور احرام کھول دیتا ہے تو عجب بات ہے، ابھی حج ختم نہیں ہوا، ابھی صرف سر کے بال اس نے کاٹے ہیں اور احرام کی 2 چادریں اس نے اتاری ہیں، اگرچہ کچھ تھوڑی دیر پہلے بھی کچھ زیادہ فرق نہیں تھا لیکن اب فرق دیکھے، فوراً ہاتھ میں سگریٹ ہوتی ہے اور سوٹے مار رہا ہوتا ہے. دیکھا ہے کہ نہیں حج میں؟ دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے اور ہم سب نے دیکھا ہوگا. اب وہ سمجھتے احرام سے ہم آزاد ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہو تم، سمجھ لو. اور کیا اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے لیے ایسے عمل کرنا اچھا ہے؟ اور پھر یہ بھی جان لو، اے حج کرنے والے، دوسری بات آپ کون، یہ بھی جان لیں کہ واللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ کو چنا ہے کہ اس سال میں میرے گھر کا حج یہ شخص کرے گا. دل میں بھی اسی نے بات ڈالی ہے، توفیق بھی اسی نے دی ہے، مال و متاع بھی اسی نے دیا ہے. کتنی لوگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں حج کی، یا کتنے ایسے لوگ ہیں جو تمنا نہیں کرتے حج کرنے کو، مسلمان ہیں تمنا کرتے ہیں توفیق نہیں ہوتی. اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالی نے اسے توفیق نہیں دی اس سال میں، تمہیں توفیق دے دی، اسے محروم کیا، اور تمہیں حج کرنے کے لیے اپنے گھر میں پہنچا دیا محض اپنے فضل و کرم سے. تو پھر اے حج کرنے والے, حج کے دوران آپ کو کیسے ہونا چاہیے؟ اس سے تیسرا سوال نکلتا ہے, حج کے آداب جاننے کے لیے تیسرا سوال ہے, میں حج کیوں کر رہا ہوں یا میں حج کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ کبھی حاجی نے سوچے وہ حج کر کیوں رہا ہے؟ یا جو ابھی حج نہیں کر رہے, جو کرنا چاہتے ہیں اگلے سال میں انشاءاللہ یا بعد میں, وہ حج کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, بغیر ارادے کے کوئی عمل ہوتا نہیں. پہلے آپ ارادہ کرتے ہیں, نیت کرتے ہیں, پھر آپ قدم اٹھاتے ہیں. تو میری گزارش ہے, چھوٹی سی مؤدبانہ گزارش ہے, آپ حج کیوں کر رہے ہیں؟ جواب کیا ملتا ہے؟ اس لیے کہ حج فرض ہے. بس, یعنی اس فرضیت کا بوجھ اتارنا چاہتے ہو؟ نہیں, یہ تو نہیں کہا. بات تو ٹھیک ہے, حج فرض ہے, وہ ہم فرض کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں. اس میں کیا خرابی؟ خرابی اس میں نہیں ہے, خرابی اس میں ہے کہ ہم اس فرض کو کس طریقے سے کر رہے ہیں. فرض تو ہے, اگر فرض کو فرض سمجھ کے فرض کا حق ادا کر رہے ہوتے تو حج میں ہماری حالت ایسی نہ ہوتی کہ بعض اوقات واللہ شدید دکھ ہوتا ہے. یہ حاجی ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, لڑائی جس لڑائی ہوتی ہے اللہ کے گھر میں, اس پاک جگہ میں حجر اسود پر لڑائی ہو جاتی ہے, دھکے لگتے ہیں صرف بوسہ دینے کے لیے, جو فرض بھی نہیں ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے, اس سنت کو پانے کے لیے کتنی محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں. صرف فرضیت کا بوجھ اتارنا ہے. اسی لیے ہم جیسے ہوتے ہیں حج سے پہلے ویسے حج میں ہوتے ہیں اور ویسے حج کے بعد بھی ہوتے ہیں. حج مبرور سے مراد سمجھ لیں ذرا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حج مبرور کا معنی یہ ہے کہ اے حاجی, حج کے بعد آپ کے دل میں دنیا کے لیے زہد پیدا ہو جائے اور آخرت کی تڑپ پیدا ہو جائے. لیکن واپس آتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف, اس کو بعد میں بیان کرتا ہوں. میں حج کیوں کر رہا ہوں؟ اس کا جواب یہ درست ہے کہ فرض ہے, ارکان اسلام میں سے ہے, لیکن اس سے جو بہتر جواب ہو یہ ہے, میں حج اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے حکم پر لبیک کر رہا ہوں. اللہ نے حکم دیا ہے, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, میں نے کہا لبیک اللہم لبیک. اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام حکم دیا کعبے کی تعمیر کے بعد, اب اعلان کرو اے میرے پیارے پیغمبر, آؤ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف حج کرو. پوری دنیا میں یہ آواز گونجی اور ہر طرف سے حج کر کے لوگ آئے, دلوں سے کھینچے چلے آئے, اور زبان پہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. کس کے لیے حاضر ہو؟ اے اللہ میں صرف تیرے لیے حاضر ہوں. میں حج اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کر رہا ہوں. اس کا معنی جانتے ہیں؟ الاخلاص, اخلاص, اور اسے کہتے ہیں توحید عبادت, کیونکہ اخلاص کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. توحید کو قائم کرنے کے لیے میں حج کر رہا ہوں, اب میری زندگی بدلے گی. اگر پہلے موحد تھا تو میری توحید میں مزید مضبوطی آئے گی, اور اگر نہیں تھا تو آج کے بعد انشاءاللہ میں مسلمان میں سب سے بڑا موحد رہوں گا, کیونکہ میں صرف اپنے رب کے لیے حج کر رہا ہوں. چلو, یہ تو بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے, اور یہی کلمہ توحید کا پہلا حصہ ہے. لا الہ الا اللہ کیا معنی ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. تو حج سے تو میں نے یہ جانی, اس لیے میں حج کر رہا ہوں, توحید عبادت کی تحقیق کر رہا ہوں. حج عبادت ہے, میں صرف اللہ کے لیے حج کر رہا ہوں, گویا کہ توحید عبادت کو اپنی زندگی میں میں قائم کر رہا ہوں. اور واللہ بہترین موقع ہے حج میں, بہترین موقع ہے توحید کو جاننے کا, سمجھنے کا. تیسرا سوال ہے, چوتھا سوال ہے, میں حج کیسے کر رہا ہوں, یا مجھے حج کیسے کرنا چاہیے؟ جو ابھی حج کر رہے ہیں وہ کیسے حج کر رہے ہیں؟ اگر میں اس سال میں حج کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھوں میں حج کیسے کر رہا ہوں. اور جو ابھی نہیں کر رہے بعد میں کریں گے, کہ انہوں نے کبھی سوچے ہمیں حج کیسے کرنا ہے؟ دو طریقے ہیں, اپنی مرضی سے حج کر رہا ہوں یا اپنے رب کی مرضی سے حج کر رہا ہوں. اگر اپنی مرضی سے حج کر رہا ہوں تو پھر جو میرا دل کرتا ہے میں ویسے کروں گا, اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کر رہا ہوں, تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مجھے ویسے حج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حج کے احکام اور مسائل قرآن اور صحیح احادیث میں واللہ واضح طریقے سے بیان کر دیے گئے ہیں. ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے کہ حج کے بعد آتے ہیں اور 10 غلطیاں کر کے آتے ہیں. جانتے ہیں غلطی کیوں ہوتی ہے حج میں؟ کیونکہ حج سے پہلے ہم نے اپنے آپ سے نہیں پوچھا کہ ہم حج کیسے کر رہے ہیں یا ہمیں حج کیسے کرنا چاہیے. ایک طریقہ ہے اپنی منمانی, جیسے میرا دل کہتا ہے, جیسے لوگ کرتے ہیں میں بھی ویسے حج کر رہا ہوں. اور دوسرا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے فرمان کے مطابق, خذوا عنی مناسککم, مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. حج کیسے کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے. ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تک میں زندہ نہ رہوں, آج ابھی مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. حج مجھے کیسے کرنا چاہیے؟ سنت کے مطابق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس ویسے مجھے بھی حج کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج نبوی تھا, کیا میرا حج بھی حج نبوی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام اور سلف نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم سے حج جب اپنی آنکھوں سے دیکھا, کیسے دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیسے کرتے تھے؟ صحابہ کرام نے حج کیسے کیا؟ آج میں حج کیسے کر رہا ہوں؟ وہی طریقہ ہے یا نہیں؟ وہ طریقہ کہاں سے ملے گا؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں واضح طریقے سے حج کے طریقے موجود ہیں. آپ صحیح ستہ ہی دیکھ لیں کافی ہے. ان صحیح ستہ میں حدیث کی کتابوں میں کتاب الحج کے نام سے پوری کتاب ہے, پورا چیپٹر ہے. قرآن مجید میں سورت الحج ہے, سورة البقرة میں حج کے احکام اور مسائل ہیں. کیا جب میں نے حج کی نیت کی کہ ایسا میں نے حج کرنا ہے, کیا میں نے سورة الحج پڑھی؟ سورة البقرة میں سے بعض مسائل سمجھے؟ کتاب الحج میں سے صرف صحیح بخاری پڑھی؟ چھوڑ دیں صحیح ستہ کو, بہت زیادہ لمبی اگر آپ کو لگتی ہیں. کتاب الحج صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے, کیا میں نے پڑھا؟ مشکل ہے, میں ان پڑھ ہوں. کسی عالم سے جا کے میں نے پوچھا؟ وقت نہیں ہے. کوئی سی ڈی لے کے, کوئی کیسٹ لے کے سنی؟ تو پھر کیسے حج کر رہے ہیں؟ یا نہ کرو پھر حج. آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے, اتنی عظیم عبادت کا وقت ہی نہیں ہے, جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے, دو مرتبہ نہیں, صرف ایک مرتبہ. نماز روزانہ پانچ مرتبہ فرض ہے, رمضان سال میں ایک مرتبہ فرض ہے, زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے, حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے حج کر لیا زندگی میں ایک مرتبہ, اب مجھے پہلے جیسا مسلمان نہیں ہونا چاہیے, اس سے اچھا مسلمان ہونا چاہیے. جو بھی خرابیاں تھیں, نقص تھا میرے اندر حج سے پہلے, اب حج کے بعد وہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہی ہے پانچواں سوال کہ حج کے بعد مجھے کیسے ہونا چاہیے, حج کے بعد میں کیسے ہوتا ہوں, اور حج کے بعد مجھے ہونا کیسے چاہیے. جیسے حج سے پہلے تھا, سود کھانے والا, زناکار, بدکار, ظلم کرنے والا, والدین سے بدسلوکی کرنے والا, رشتہ توڑنے والا, بدعات کے ارتکاب کرنے والا, شرک کا ارتکاب کرنے والا, تو حج کے بعد بھی وہی ہوں تو میں نے کیا کیا ہے؟ ایک فرضیت کا بوجھ سر سے اتارا ہے. حج کے بعد ہم بدلتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمیں حج کے آداب کا علم نہیں ہے. حج سے پہلے حج کے آداب جان لو, اللہ کی قسم قدم قدم پر آپ حج اپنے دل سے کریں گے. ان پانچ سوالوں کے جواب دے دو بس, اور حج سے پہلے جواب دے دو, حج کے بعد نہیں, یا حج کے دوران نہیں. ابھی پرسوں سے حج کی ابتدا ہو جائے گی انشاءاللہ, ابھی وقت ہے, دو دن ہے ہمارے پاس. یہ سوال اپنے آپ سے کر سکتے ہیں, اور ان کے جواب بھی ہمیں آتے ہیں, لیکن کیا ہم کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ جو بدلنا نہیں چاہتا اسے کوئی بدل نہیں سکتا, اور جو بدلنا چاہتا ہے واللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ایسے آسان کرے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, درست قدم آپ کا پہلا ہوگا, ٹھیک قدم آپ پہلا رکھیں, دوسرا قدم اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا. واللہ قسم کھا رہا ہوں, آپ کا پہلا قدم ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. دوسرا قدم اس سے بھی خوبصورت ہوگا, تیسرا اس سے بھی خوبصورت ہوگا, پھر آپ صراط مستقیم پر چلتے جائیں گے اور قدم بڑھاتے جائیں گے. ہر قدم پچھلے قدم سے بہتر ہوگا, کیونکہ ہر قدم آپ کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, انہوں نے قدم اٹھایا پہلا, اپنے رب کو راضی کر دیا. دوسرا قدم کیا ہے؟ ورضی عنہم, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرے گا. پہلا قدم انہوں نے اٹھایا, اب دوسرا قدم جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے تو پہلے سے اچھا ہوتا ہے. حج کے بعد ہمیں بدلنا چاہیے کہ نہیں بدلنا چاہیے؟ جو حج کے بعد بھی نہیں بدلتے, پتہ نہیں کب بدلیں گے وہ. آئیے دیکھتے ہیں. اب یہ پانچ چیزیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم حج کرنے نکلے ہیں, اب حج کرنے کا مسنون طریقہ. جو اکثر ساتھی جن نے سوال کیے تھے حج مسنون کیسے ہوتا ہے، ہمیں حج کیسے کرنا چاہیے، حج کا جو طریقہ ہے اب سب ساتھوں کو یہ پمفلٹ دے دیا جائے گا. اس میں حج کی تینوں قسموں کا طریقہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے اور ایک اسکیچ ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. دن بھی لکھے ہوئے آپ یہاں پہ دیکھیں، حج افراد، قران اور تمتع، پھر تیر ہیں اور کچھ لکھا ہوا بھی ہے. آپ جو حاجی میں سے جو بھی حج کرنا چاہتا ہے، افراد جو حج کرنا چاہتا ہے وہ افراد کو فالو کریں گے آخر تک، قران والے قران اور تمتع والے تمتع کو. حج کی شروط، حج کے ارکان، حج کے واجبات، حج کی سنتیں، اور پھر دوسری طرف آپ کو جو ہے حج کا طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے، یہ سب ساتھیوں کو دے دیں. بچہ کبھی دے دیں، کوئی مشکل نہیں، تاکہ جب حج کے طریقے بتائیں تو میرے ساتھ چلتے جائیں. لیکن یہ پانچ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. جو حج سے پہلے ابھی ہم نے حج کے آداب ابھی ہم نے سنے ہیں، اب یہ پانچوں سوال ہمارے صرف کانوں میں نہیں، دل میں ہونے چاہیے. حج کیا ہے؟ میں کون ہوں حج کرنے والا؟ حج میں کیوں کر رہا ہوں؟ حج میں کیسے کر رہا ہوں؟ حج کے بعد مجھے کیسے ہونا چاہیے؟ پانچ سوال ہیں اور آپ کے ہاتھ کے پانچ انگلیاں ہیں، یاد کرنے میں آسانی ہے. ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں حج کا طریقہ، مسنون طریقہ. حج کی تین قسمیں ہیں. پہلے قسم ہے حج تمتع، دوسرے قسم حج قران، تیسری حج افراد. حج تمتع کا معنی ہے کہ ایک سال میں حاجی جو ہے وہ عمرے اور حج کی نیت کرتا ہے، ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کر لیتا ہے، اور اس حج میں قربانی بھی لازم ہے. دوسری اور حج تمتع کی جو نیت ہے، پہلے آپ عمرے کی نیت کریں گے پھر آپ حج کی نیت کریں گے. عمرے کی نیت الگ ہے، حج کی نیت الگ ہے. عمرے کی نیت میقات سے آپ نے کرنی ہے، تفصیل میں آگے بتاؤں گا. صرف نیت کیسے کرنی ہے؟ لبیک اللہم عمرہ، یا لبیک اللہم بعمرہ، یا اردو میں اللہ، اے اللہ تعالی میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. دوسری قسم اسی تمتع کی جو نیت ہے، دوسرا طریقہ ہے لبیک اللہم بعمرہ متمتع بها الى الحج، اے اللہ تعالی میں عمرے کے لیے حاضر ہوں حج سے تمتع کرتے ہوئے. دونوں درست ہیں. اگر پہلے نیت آپ کر لیتے ہیں جو پہلے طریقے کی ہے، اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں میقات سے، پھر آپ عمرہ کر لیتے ہیں مکمل، طریقہ بھی بتاؤں گا میں کیسا طریقہ ہے. عمرے سے فارغ ہونے کے بعد آپ سر کے بال کٹوا لیتے ہیں، احرام سے حلال ہو جاتے ہیں، احرام کی چادریں مرد اتار دیتا ہے اور عورت بھی اپنے احرام سے حلال ہو جاتی ہیں، اور جو بھی محظورات الاحرام تھی سب سے وہ آزاد ہو جاتا ہے. اور پھر آٹھ تاریخ کو جہاں پر بھی وہ ہے حاجی، وہیں سے احرام باندھے گا، دوبارہ میقات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر وہ ہے وہیں سے احرام کی نیت کرے گا. اگر مکہ میں ہے تو مکہ سے کر سکتا ہے، حدود حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. وہ مسجد حرام میں ہے، مسجد حرام سے دوبارہ نیت کر سکتا ہے، گویا کہ وہ جہاں پر بھی ہو وہیں سے نیت کر سکتا ہے. اور اس حج میں قربانی لازم ہے. دوسری قسم کا حج ہے حج قران. حج قران کی نیت اس طریقے سے کی جاتی ہے، لبیک اللہم حجا و عمرہ، اے اللہ تعالیٰ میں حج اور عمرے دونوں کے لیے حاضر ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوں. یہ نیت ہے قران کی، حج قران کی. اور اس میں قربانی بھی لازم ہے، جیسے کہ تمتع میں قربانی لازم ہے. اور حاجی جب عمرہ کر لیتا ہے، احرام میقات سے باندھے گا، اور جب عمرہ کر لیتے ہیں حاجی تو پھر احرام نہیں اتارے گا اور نہ ہی سر کے بال کاٹے گا. حج قران میں یاد رکھیں, تمتع میں آپ حلال ہو جاتے ہیں, عمرے سے دوبارہ 8 تاریخ کو احرام باندھ لیتے ہیں. حج قران میں آپ نے احرام نہیں اتارنا, نہ سر کے بال کاٹنے, جب تک کہ حج مکمل نہیں ہو جاتا 10 تاریخ تک, جب تک کہ آپ قربانی نہیں دیتے, بڑے جب کنکر نہیں مار لیتے, آپ حلال نہیں ہو سکتے. جب آپ حلال ہو جاتے ہیں 10 تاریخ حج قران اور افراد والے. تیسری قسم ہے حج افراد. حج افراد کی نیت میقات سے کرنی ہے, اور حج افراد کی نیت ہے لبیک اللہم حجن, اے اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں, صرف حج کے لیے. اور حج افراد میں قربانی لازم نہیں ہے, حج افراد میں قربانی لازم نہیں ہے. ان تینوں میں سے کوئی بھی حج کر لیں, حج کی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے, چاہے افراد بغیر قربانی والا ہے لیکن حج ہو جاتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ پہلے پیسے نہیں تھے ہم نے حج افراد کیا, تمہارا حج ادھورا ہے کیونکہ قربانی ہم نے نہیں دی تھی. بات غلط ہے, حج مکمل ہے, ادھورا نہیں ہے. حج آپ کا ہو گیا ہے, جو رکن تھا 5واں اسلام کا آپ کا مکمل ہو چکا ہے. ہاں اگر بہتری کی بات ہے تو ان تینوں میں سے کون سا افضل ہے, اس میں سلف کا اختلاف ہے. جو صحیح قول ہے, سب سے بہتر حج تمتع, پھر حج قران ہے, پھر حج افراد ہے, یہ ترتیب ہے. اور حج تمتع اس لیے بہتر ہے, اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا تو پھر قران سب سے اچھا ہونا چاہیے نا. حج تمتع اس لیے بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی کہ اگر میں اپنے حدی اپنے قربانی کی جان اپنے ساتھ نہ لے کے آیا ہوتا تو میں بھی تمتع کر لیتا آپ لوگوں کی طرح. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ اپنے حج کی نیت بدل لو, عمرہ کرنے کے بعد اب آپ لوگ احرام سے حلال ہو جائیں اور اب حج آپ حج تمتع کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش کا اظہار کرنا کہ اگر میں اپنے ساتھ اپنی قربانی کا جانور نہ لے کے آیا ہوتا میں بھی حج تمتع کرتا, تو اس سے ثابت ہوتا کہ حج تمتع افضل ہے. اور یہی قول صحیح, یہی قول راجح ہے واللہ اعلم. حج کا طریقہ کیا ہے, ہمیں حج کیسے کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ متعین کرنے کہ اپنے حج کرنا کون سا ہے ان تینوں میں سے. اکثر غلطی ہوتی ہے, حاج کو پتہ نہیں ہوتا وہ حج کون سا کر رہا ہے. حج کے آداب ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ادب جاننے, پہلا ادب آپ نے حج کرنا کون سا ہے متعین کر لے. تمتع ہے, قران ہے یا افراد ہے؟ بعض لوگ بس آتے ہیں حج کرنے کے لیے, پتہ نہیں کون سا حج ہے, اور خلط ملط کر دیتے ہیں تینوں حج کو آپس میں. پھر پریشان ہوتے ہیں جب سوال کرتے ہیں کسی سے, اور عجب بات, سوال کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اہل ہے کہ نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو مکہ میں سارے حج کے احکام و مسائل میں ماشاءاللہ سارے علماء ہیں, یا کسی عربی سے پوچھ لیتے, وہ سمجھتے ہیں ہر عربی عالم ہے یا ہر سعودی عالم سمجھتے ہیں. نہیں میرے بھائی, بات ایسی نہیں ہے. سب سے متعین کو حج کون سا کرنا ہے, کہتے یار نام مشکل ہے, تمتع قران افراد یاد ہی نہیں ہوتے. آپ نام نہیں یاد آپ کو آتا, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ حج تمتع یعنی جو میں نے طریقہ بتایا وہ کر رہے ہیں, کہ آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہے, پھر حلال ہونا ہے, پھر دوبارہ احرام باندھنا ہے اور قربانی بھی کرنی ہے. تو نام سے غرض نہیں ہمیں, آپ کو یہ طریقہ آنا چاہیے. اگر طریقہ اتنا, اگر نام اتنا مشکل ہے کہ آپ کو طریقہ بھی بھلا دیتا ہے تو نام یاد نہ رکھیں, آپ طریقہ یاد رکھ لیں, آپ کی مہربانی ہے. اور اکثر عام طور پہ جو برے صغیر سے آتے ہیں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے آتے ہیں, وہ حج تمتع کی نیت سے ہی آتے ہیں. اس لیے جب آتے ہیں حج کے لیے عمرہ کر لیتے ہیں پھر احرام اتار دیتے ہیں, حلال ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک تنبیہ ہے, اب جب آپ حلال ہو چکے ہیں عمرہ کرنے کے بعد, اب آپ پر ہر چیز حلال ہے جو پہلے حرام تھی احرام کی حالت میں. بعض لوگ اپنی بیوی سے بات تک نہیں کرتے, ابھی حلال ہو چکے بات نہیں کرتے. اور بعض ایسی عورتیں جو اپنے خاوند سے پردہ کرتی ہے حج میں, کہتی ہے اب ہم حاجی ہیں احرام کی حالت میں ہیں تو جائز نہیں ہے. کس نے کہا جائز نہیں ہے؟ حج کے دوران آپ اجنبی سے پردہ تو کرے, خاوند سے پردہ کیوں کرتی ہیں بھائی؟ عجب بات ہے, والدہ جہالت کہاں لے کے جاتی ہے لوگوں کو. اور جن سے پردہ کر ان سے پردہ نہیں کرتی، وہاں پر چہرہ کھلا ہوا ہے، خاوند سے شرم آتی ہے. جب آپ حلال ہو جاتے ہیں تو آپ پر بیوی بھی حلال ہے، کیونکہ آپ اب عمرے سے حلال ہو چکے ہیں. اب 8 تاریخ آپ نے دوبارہ احرام باندھنا ہے. دوبارہ احرام کا مطلب کیا ہے؟ کہ ابھی آپ حلال ہو چکے ہیں، حج تو متعین کر لیا، حج تمتع کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں حج تمتع کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے نمبر 1، حج کا سفر ہم کرتے ہیں، چاہے ان میں سے کوئی بھی حج ہو، تو اس کے لیے سفر ضروری ہے. اور سفر کے تعلق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، السفر قطعۃ من عذاب، سے بخاری مسلم کی روایت ہے. حج سفر جو ہے، سفر کوئی بھی سفر ہو، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ میں سفر میں ہوں اور سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، تو مجھے صبر اور تقوی سے کام لینا پڑے گا. یہ دو چیزیں یاد رکھیں. تقوی میں حاصل کرنا جا رہا ہوں حج سے، حج میں اپنے دل کو، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، لیکن صبر سے کام لینا پڑے گا. تو صبر پہلے ہے، تقوی بعد میں. تقوی تو حج سے میں سیکھوں گا نا. میں حج کیوں کر رہا ہوں؟ متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے کر رہا ہوں. لیکن صبر اپنے ساتھ لے کے، اپنے گھر سے صبر لے کے آئے. جیسے کہ معلوم ہوتا ہے پیسہ لے کے آتے ہیں اور اپنے گھر کپڑے، گھر کے کچھ سامان بھی لے کے آتے ہیں جو حج کے لیے ضروری ہوتا ہے، اللہ کے لیے اس کے ساتھ صبر بھی ساتھ لے کے آئے. کاش صبر بھی کوئی کتاب ہوتی یا کوئی چیز ہوتی جو ہم اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے آ سکتے، اپنے سینے سے لگاتے اور ہم صبر کرنے والے بن جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، آپ صبر کریں، پہلا قدم آپ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا صبر کرنے. تو جو بھی آپ نے قدم بڑھایا ہے، گھر سے نکلے ہیں، میقات کی طرف جا رہے ہیں، اپنے ساتھ صبر کو ساتھ لے کے آئے. ہم حج کا ادب سیکھ رہے ہیں نا. پہلی بات تھی متعین کرنے حج کون سا ہے، اب دوسری بات یہ ہے کہ میں صبر کرتے ہوئے حج کر رہا ہوں. میں صبر کروں گا اللہ تعالیٰ، قدم قدم پہ صبر کروں گا میں. تیسرے نمبر پہ ہم میقات پہنچے ہیں. اپنے دل سے پہلے یہ یاد رکھو کہ میں میقات کی طرف آیا کیوں ہوں، اپنے گھر سے میں نے احرام کیوں نہیں باندھا. کیا فرق ہے اگر اپنے گھر سے احرام باندھ لیتا یا میقات میں آ کے میں احرام باندھوں، اور اگر میقات میں پار کر جاؤں پھر احرام کیوں نہیں باندھ سکتا میں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اتباع سنت. تو میقات پر جب پہنچتے ہیں تو دل سے محسوس کرو میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں. سنت کے عمل سے کیا مراد ہے؟ کہ میں ویسے حج کروں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مجھے. اب آپ کے ساتھ دوسری چیز بھی آ گئی، کیا؟ اتباع سنت. سفر گھر سے لے کے آئے، اتباع سنت آپ نے میقات میں پہنچتے ہی سمجھ لیا آپ نے. اب اس کے بعد قدم قدم پر پوچھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا عمل کیسے کیا، اگلا عمل کیسے کیا. تو حج کرنا اتباع سنت کے عین مطابق. میقات میں پہنچے ہیں، اب میقات میں کیا کرنا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے مدینہ میں دیکھیں، اب مدینہ کا حرم بہتر ہے یا ذوالحلیفہ یا ابیار علی جو میقات ہے مدینہ کا، وہ بہتر ہے زمین کے اعتبار سے، حرمت کے اعتبار سے؟ حرم مدینہ بہتر ہے، افضل ہے، کوئی شک بھی نہیں. تو اگر عقل سے کام لیا جاتا تو احرام کہاں سے باندھنا چاہیے؟ وہ جگہ جو زیادہ افضل ہے یا مفضول جگہ سے احرام باندھنا چاہیے؟ افضل جگہ سے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، امام صاحب میں مدینہ سے یعنی حرم نبوی سے، بلکہ مسجد نبوی سے میں احرام باندھنا چاہتا ہوں اور میقات کی طرف نہیں جانا چاہتا، کوئی حرج ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں اخاف علیک الفتنہ، مجھے خدشہ کہ تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، یعنی اس میں فتنہ ہے، شر ہے. کہتے ہیں امام صاحب چند میلوں کا، چند میلوں کے فاصلے کی بات ہے، اس میں فتنے کی کہاں سے بات آ گئی؟ یعنی آپ یوں ہی بات کو بڑھا رہے ہیں، چند میلوں کی بات ہے. آپ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے یا عذاب علیم میں مبتلا ہوتا ہے. تو بات چند میل کے فاصلے کی نہیں ہے، بات اتباع سنت کی ہے. میقات پر پہنچتے ہی مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں. جب غسل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ احرام باندھنا ہے، مردوں کے لیے دو سفید چادریں سنت ہے، عورتوں کے لیے کوئی بھی پاک کپڑا ہو، شرعی کپڑا ہو، دو شرطیں، پاک ہو اور شرع کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو. شریعت کے مطابق اسے کیا مراد ہے؟ شفاف نہ ہو جس میں بے پردگی ہوتی ہو، زیادہ تنگ نہ ہو جسے جسم کے حصے بھرتے ہوئے نظر آئے، یعنی پردے والا کپڑا ہو اور پاک کپڑا ہو. غسل کرنا ہے، مستحب ہے میقات سے. جو صفائی کرنی ہو کرنے والوں کی، اور مرد جو ہے دو چادریں احرام کی سفید چادریں پہنے گا. دل سے ہم نے کیا محسوس کرنا ہے؟ وہ کون سا وقت ہے جب ہم اپنی مرضی سے غسل نہیں کر سکیں کہ ہمیں غسل دیا جائے گا؟ اپنی مرضی سے ہم دو چادریں نہیں پہن سکیں گے ہمیں پہنائی جائیں گی، اپنی مرضی سے ہم اپنے کپڑے نہیں اتار سکیں گے ہمارے کپڑے اتار دیے جائیں گے یا کاٹ دیے جائیں گے، کون سا وقت ہے؟ موت کا وقت. اب غسل تو حج کے لیے کر رہے ہیں، احرام بھی حج کے لیے پہن رہے ہیں، لیکن دل سے آپ کو موت نظر آنی چاہیے. ایسا وقت بھی آنا ہے، اور ہو سکتا ہے میرا یہ آخری وقت ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا آخری غسل ہو، اس کے بعد میں غسل کر ہی نہ سکوں. کوئی جانتا ہے اس نے کب مرنا ہے؟ اور کتنی خوش قسمت ہے وہ لوگ جو احرام کی حالت میں مر جاتے ہیں. تو حج کے ادب میں یہ بھی شامل کر لیں کہ اپنے ساتھ موت کی فکر اور فکر آخرت بھی ساتھ لے کے جائیں. جا رہے ہیں حج میں، کتنی چیزیں ہوں گی؟ اب پہلے نمبر پہ حج متعین کر لیا، دوسرے نمبر پہ صبر ساتھ لے کے گئے، تیسرے نمبر پہ اتباع میقات اتباع سنت ساتھ لے کے گئے، چوتھے نمبر پہ موت کو ساتھ لے کے گئے. فکر ہے، ہو سکتا ہے میرا آخری حج ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو سکتا ہے میرا آخری احرام ہو سکتا ہے میرا آخری غسل ہو. اور غسل کرتے وقت آپ دیکھ لیں گے اپنے جسم پہ آپ کیسے ہاتھ پھیرتے ہیں، اپنی مرضی سے، لیکن جو غسل آپ کو دیں گے وہ ہاتھ کیسے پھیریں گے اور کیسے غسل دیں گے؟ غسل کر لیا، احرام کے کپڑے بھی پہن لیے، اور چار چیزیں اپنے ساتھ میں ابھی تک لے چکا ہوں. پانچویں نمبر پہ نیت کرنی ہے، اور نیت جیسے میں کہہ چکا ہوں ہم حج تمتع کر رہے ہیں، تو حج تمتع کی نیت ہے لبیک اللہم عمرہ، یا اللہ تعالی میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. اور اگر یہ لفظ بھی آپ زیادہ کرنا چاہیں متمتع بها الى الحج، حج کے تمتع کے ساتھ کرتے ہوئے تب بھی جائز، لیکن اگر عمرے کے الگ کر لیتے ہیں پھر آٹھ حج کے الگ کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. تلبیہ کا معنی کیا ہے؟ نیت تلبیہ سے پہلے، نیت دل سے کی جاتی ہے، نیت دل کا عمل ہے، اور نیت جب دل کا عمل ہے تو یہاں پر مسنون ہے کہ میں زبان سے پڑھوں. اس کے علاوہ جو عبادات ہیں زبان سے نیت نہیں کی جاتی، کیونکہ نیت کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے. تو نماز پڑھتے ہوئے جو زبان سے نیت کرتے ہیں، تمہیں کس نے کہا ہے، کس نے اجازت دی کہ زبان سے نیت کریں؟ حج میں تو ہم نے کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میرے ساتھ اتباع سنت ابھی ساتھ لے کے آیا ہوں میں، اتباع سنت ساتھ ہے نا، اب قدم قدم پہ اتباع سنت کے مطابق میں نے حج کرنا ہے. میں نے نیت دل سے کی ہے، زبان سے اس کا اظہار کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا. نماز میں میں زبان سے نیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ساری نماز پڑھی، کیا ایک مرتبہ بھی زبان سے نیت کی کہ نہیں؟ ایک پانچویں چیز میرے ساتھ آ گئی نیت کرتے ہوئے، کہ بدعت سے میں نے اجتناب کرنا ہے، قدم قدم پر دیکھنا ہے. سنت میرے ساتھ ہے، اب اس کی ضد بدعت آ گئی ہے تو بدعت سے میں نے اجتناب کرنا ہے. کیونکہ زبان سے جو تلفظ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حج کے لیے، نماز میں ثابت نہیں، تو آج کے بعد میں زبان سے نیت نہیں کروں گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے تلبیہ کا. اچھا، اور چیز نیت میں یہ بھی جان کے تلبیہ سے یہ اسے میں نے ملا دیا ہے. تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. جملے تو تھوڑے سے ہیں لیکن واللہ نور علی نور ہے، ان جملوں میں نور ہی نور ہے. تو تلبیہ اور نیت میں جو مشترکہ چیز ہے، زبان سے ہم تلبیہ پڑھ رہے ہیں، دل سے ہم صرف اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں توحید عبادت اور اخلاص. ایک اور چیز میرے ساتھ آ گئی ہے کہ میں نے توحید کی بنیاد پر ہی حج کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے میں حج کر رہا ہوں، اخلاص نیت کے ساتھ حج کر رہا ہوں. اس سے نہیں کہ لوگ کہیں گے حاجی ہے، اگر اس لیے کرنا چاہتے ہو ابھی نہ کرو، یہ حج مبرور نہیں ہوگا، یہ لوگوں کے لیے ہوگا. اور ریاکاری عمل کو اکارت کر دیتی ہے، یہ پھر لوگوں کے لیے حج رہے گا، اللہ کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہیں اس کو کوئی فائدہ ہوگا. دوسری کون سی عبادات ہیں جو دل سے کی جاتی ہیں تاکہ وہ بھی میں صرف اللہ کے لیے صرف کر دوں؟ نیت تو میں نے جاننی ہے، دل سے کی جاتی ہے، اور زبان سے میں اس لیے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. پھر جہاں پر بھی نیت کرنی میں کروں گا اپنے دل سے، زبان سے اجازت ہے تو کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. میں اس پر اتفاق ہو گیا ہے، اب اس پر بھی اتفاق ابھی کرنا ہے، باقی ہے جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور ان سارے امور سے جو میں بیان کر چکا ہوں پانچ، ان سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ حج میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تلبیہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اس تلبیہ میں کلمہ توحید ہے، تو میں کلمہ توحید کی بنیاد پر زندگی اپنی بقیہ زندگی میں بسر کروں گا، اور اس توحید پر ہی میں قائم رہوں گا. اور تلبیہ میں وعدہ ہے اس بندے کا اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے حکم کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا، جو بھی تیرا حکم ہوگا میں لبیک کہوں گا قدم قدم پر. چھٹی چیز کیا ہوئی؟ توحید عبادت. اب میرے ساتھ توحید عبادت ہے، اور میں نے زندگی ساری اسی توحید عبادت پر ہی گزارنی ہے. نیت دل سے کی جاتی ہے، نیت دل کا عمل ہے، باقی دل کے کون سے عمل ہی میں یہ بھی جان لوں. محبت ہے، ڈر ہے، خوف ہے، امید ہے، توکل ہے، رغبت ہے، رحبت ہے، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں، اور یہ سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اچھا دل کے عمل تو ہم نے جان لیے، باقی عمل جسم کے ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ان کے علاوہ کون سے ہوتے ہیں؟ قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، دعا ہے، پکار ہے، یہ سارے کے سارے اعمال ہیں، اور یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے. گویا کہ ظاہری اور باطنی عبادات صرف اللہ کے لیے ہی صرف کر دینا، اسے کہتے ہیں توحید عبادت. اور یہی تحقیق کلمہ توحید کے معنی کی، لا الہ الا اللہ. تلبیہ میں زبان سے تو میں نے پڑھ لیا ہے، اور میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، دل کے یقین کے ساتھ میں اقرار کرتا ہوں یقیناً کہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں. ان الحمد، بے شک ساری کی ساری تعریفیں لکھا تیرے لیے ہیں، والنعمت، اور ساری کی ساری نعمتیں میری زندگی میں تجھی سے ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں چاہے وہ مال کی ہو، اولاد کی ہو، گھر کی ہو، چھت کی ہو، جاب کی ہو، صحت کی ہو، کوئی بھی نعمت ہے، ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے ساری کی ساری تعریفیں بھی تیری ہیں، حمد و ثنا بھی تیری ہے. والملک، بادشاہت بھی تیری ہے، صرف تیری ہے، دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ ہے، دنیا کی بادشاہت ناقص بادشاہت ہے، کیونکہ بادشاہ بھی یہی تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، فقیر بھی، حقیر بھی، مسکین بھی، پڑھا لکھا، ان پڑھ، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، سب عربی عجمی سب ایک جگہ پر کھڑے ہو کر یہ تلبیہ پڑھتے ہیں، کیونکہ بادشاہت صرف تیرے ہاتھ میں ہے، بادشاہ مطلق، مختار کل صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. لا شریک لک، میں پھر سے اقرار کرتا ہوں دل کے یقین کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں. کتنے وعدے ہم نے کیے اس تلبیہ میں، اور لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک سبق رات ساتھ لے کے جائے، حکم دیا ہے، میں لبیک پڑھ رہا ہوں، مجھے حکم دیا ہے کہ غسل کرو، اپنے کپڑے اتارو، دو چادر احرام کی پہنو، میں نے لبیک کہا، طواف کرو لبیک کہا، سعی کرو لبیک کہا، منا جانا ہے کب جانا ہے لبیک کہا، عرفات جانا ہے کب جانا ہے، کس وقت تک جانا ہے، کیا کرنا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک، قربانی کرنی ہے، کنکر مارنے ہیں، رات گزارنی ہے منا میں، سر کے بال کٹوانے ہیں، منڈوانے ہیں، لبیک، قدم قدم پر لبیک کہا، احرام کے بعد خوشبو نہیں رہی گانی، لبیک کہا، سر پہ ٹوپی نہیں پہنی مردوں کے لیے، لبیک کہا، سلوے کپڑے نہیں پہنے، لبیک کہا. کیا ٹوپی پہننا حرام ہے؟ سلوے کپڑے پہننا حرام ہے؟ خوشبو لگانا حرام ہے؟ وقتی طور پر صرف حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں وقتی طور پہ حرام تھا، تو میں نے لبیک کہا. وہ کون سی اور محرمات ہے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے؟ کیا میں ان پر بھی لبیک کر رہا ہوں کہ نہیں؟ ہم جب تلبیہ پڑھتے ہیں تو بس پڑھ ہی لیتے ہیں، تلبیہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا رک جائے اور بریکنگ نیوز سمجھ کر یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ تلبیہ میں آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، تیرا جو بھی حکم ہے میرے سارا حکم ہے، اپنا سر جھکاتے اس پر اس کی میں تعمیل کروں گا، حج میں اور حج کے بعد بھی. یہ ادب بھی ساتھ لے کے جائیں، لبیک ادب ساتھ لے کے جائیں. ساتویں نمبر پہ سود حرام ہے، لبیک اللہم لبیک، چوری حرام ہے، لبیک اللہم لبیک، غیبت حرام ہے، چغل خوری حرام ہے، والدین سے بدسلوکی حرام ہے، رشتے کو توڑنا حرام ہے، لبیک اللہم لبیک، بدعات حرام ہے، لبیک اللہم لبیک، شرک کفر ہے، حرام ہے، سب سے بڑا حرام ہے لبیک اللہم لبیک. تلبیہ تو پڑھ لیا ہے، اب حاجی تلبیہ پڑھنے کے بعد مسلسل تلبیہ پڑھتا رہے جب تک کہ وہ پہنچ نہیں جاتا حرم میں. جب مکہ پہنچ جاتا ہے حاجی جو ہے اب اس نے عمرہ کرنا ہے، حج تمتع میں عمرہ کرنا ہوتا ہے. اور میں اپنے ساتھ ابھی تک کتنی چیزیں لے کے آیا ہوں، کون سے آداب میرے ساتھ ہیں؟ ابھی 7 آداب میرے ساتھ ہیں، یاد بھی ہیں یا بار بار میں کہتا رہوں؟ یاد ہے الحمدللہ، بڑا ساتھ لکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، اچھی بات ہے. اب طواف میں نے کرنا ہے، طواف کرنے سے پہلے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، سنت طریقہ ہم نے دعا مسنون پڑھنی ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہیں کون سی دعا مسنون ہے؟ دیکھیں ہم نے حج الگ لے کرنا ہے نا، اس لیے ہمیں صبر ہمارے ساتھ ہے، سب سے پہلے ہمارے ساتھ صبر ہے نا، تو جلدی نہیں کرنی. صبر کیا معنی ہے؟ جلد بازی نہیں کرنی، آرام آرام سے تسلی سے عمل کرنا ہے. بعض لوگ جو ہی داخل ہوتے ہیں گپے لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، داخل ہو گئے اور دعائیں مسنون نہیں پڑھی. فرض نہیں ہے، وہ یہ نہ کہیں کہ فرض نہیں ہے، وہ یہ نہ کہیں حرج نہیں ہے. اگر فرض ہے تو حرج نہیں ہے، حرج تو ہے نا. اپنے آپ کو اس خیر سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو؟ اس سنت سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو؟ عام مساجد میں تو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہم بھول جاتے ہیں. دایاں قدم آگے کرتے ہوئے تو آئے مسنون پڑھیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يلم بدعانياتها مختل ثلاثة دعاء، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اب آگئی ہے، جانتے اب کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے آپ نے قدم رکھے اللہ تعالیٰ کے گھر میں. والصلاة والسلام علی رسول اللہ، درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم پر. دعا ہے سید المرسلین وسلم کے لیے جنہوں نے ہمیں حج کا طریقہ سکھایا ہے، جن کے ذریعے سے آج ہم حج کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احسان کے بعد ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، مدد اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، درود و سلام آپ وسلم پر کیونکہ یہ ان کا حق ہے. اللہم اے میرے اللہ، اے میرے سچے معبود، افتح لی میرے لیے کھول دے، ابواب دروازے، باب نہیں ابواب جمع ہے، میں داخل تو ایک دروازے سے ہو رہا ہوں اور دعا دروازے کھلنے کی کر رہا ہوں. کس چیز کے دروازے؟ رحمتک، اے اللہ اپنے رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دیں، باقی چیزیں چھوڑ دیں، آگے جو بعد میں بیان کریں گے. اگر آپ کی یہی دعا اللہ نے قبول کر لی بس، اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ رحمت کے دروازے کھول دیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ جس کے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے وہ کبھی نامراد ہو سکتا ہے؟ کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ واللہ ہی نہیں ہو سکتا، قسم کھا رہا ہوں کبھی نہیں ہو سکتا. طواف ہم کرتے ہیں، طواف سے پہلے مرد جو ہے مسنون طریقہ ہے اپنا دایاں کندھا نکال لیں، چادر سے اپنا دایاں کندھا نکال لیتے ہیں اس طریقے سے، اور یہ نیچے سے اس کو جو ہے اوپر بائیں کندھے پہ ڈال دیتے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اطباع کہتے ہیں، اور یہ مسنون ہے. اگر کچھ شخص بھول بھی جاتا ہے، اسے یاد نہیں آتی، تو دوسرے حاجی کو اسے متنبہ کرنا چاہیے. کوئی حاجی انسان بھول جاتا ہے، یا نہ کہ میں طالب علم بڑا عالم میں بھولوں گا، نہیں ہم بھولے کئی مرتبہ، بھول جاتا ہے بندہ، بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، چلتے چلتے طواف بھیڑ میں داخل ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے. اگر آپ بھول گئے ہیں اور کسی نے متنبہ بھی نہیں کیا، اور عجب بات ہے واللہ، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کوئی کہتا بھی نہیں ہے، بھائی اگر آپ کسی کو دیکھیں تو ان سے گزارش کریں ادب میں رہ کے, بزرگ ہے چھوٹا ہے بڑا ہے, آپ اسے کہہ دیں سنت طریقہ ہے کہ آپ دایا کندھا نکال لیں, جزاک اللہ خیر, کوئی لڑے گا نہیں آپ سے, طواف کر کے آپ پھر دعا ضرور کرے گا جزاک اللہ خیر. سات چکر لگانے ہیں طواف کے, اور چکر یہ جو سات چکر ہیں ان کی ابتدا ہوتی ہے حجر اسود سے. اور پورا چکر مکمل حجر اسود تک, حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور واپس اسود تک آپ آتے ہیں ایک چکر پورا ہوتا ہے. اور ابتدان دائیں ہاتھ کھڑا کر کے اشارہ کر رہے ہیں اگر آپ قریب ہیں, ویسے حج میں تو مشکل ہے آج کل, ویسے بھی بہت بھیڑ ہوتی رش ہوتا ہے, بوسہ دے سکتے تو آغاز جو آپ وسلم کرتے تھے حج کا بوسے سے کرتے تھے, اگر بوسہ نہیں دے سکتے تھے کوئی لکڑی ہاتھ میں چھتری تو لگا کے آپ اس کو بوسہ دے سکتے ہیں, یا ہاتھ لگا کے بوسہ دے سکتے ہیں, ہاتھ نہیں لگا سکتے کوئی لکڑی وہ لگا کے آپ بوسہ دے سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے یہ سب کچھ, آپ دور سے جہاں پر بھی ہیں دائیں ہاتھ کھڑا کر کے تکبیر پڑھیں اللہ اکبر, اور پھر اپنے حج کا آپ آغاز کریں. کیا پڑھنا ہے؟ اچھا سمت کے کون سی ہماری بایاں کندھا کعبے کی طرف ہے, ٹھیک ہے نا, بایاں کندھا کعبے کی طرف ہوتا ہے تب ہم چکر لگاتے ہیں کعبے پر. اور کوئی بھی دعا مسنون آپ پڑھنا چاہتے پڑھ سکتے ہیں, قرآن مجید کی آیات کوئی بھی دعا مسنون کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ کچھ کتابچے لے جاتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یا خرید لیتے ہیں, حرم کے باہر بھی بک رہے ہوتے ہیں, ان میں لکھا ہے پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا, ساتویں چکر کی دعا. اور بعض لوگ بےچارے دھکے بھی لگ رہے ہیں, پڑھ بھی نہیں سکتے, اور یوں قریب کر رہے ہیں کوئی دور کر رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, اور چکر قریب آ گئے ہیں, اب وہ بہت سارا کچھ باقی پڑھ نہیں سکتا. تو بعض لوگ رک جاتے ہیں, پڑھنا ضروری ہے, اپنے آپ کو پریشان نہ کریں, ان چکروں کے چکر میں نہ پڑے, اپنے دل سے جو بھی آپ کو دعا آتی ہے, درود آتا ہے آپ کو درود پڑھتے ہیں, تسبیح یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تحمید الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن مجید کی آیات آیت الکرسی پڑھیں آپ, اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے, تعظیم بیان کی گئی ہے, سب سے بہترین آیت قرآن مجید کی سورۃ اخلاص ہے, سورۃ الفلق ہے, سورۃ الناس ہے. کوئی بھی قرآن مجید کی صورتیں آیات آپ کو آتی ہیں بغیر کسی قید کے, بغیر تخصیص کرتے ہوئے آپ کسی بھی چکر میں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور آپ کہیں پڑھ کے دیکھیں واللہ دل سے پڑھیں گے آپ, ورنہ جو آپ کتاب چاہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہیں پہ آنکھیں کہیں پہ دل, دل ساتھ نہیں ہوتا, زبان کام کر رہی ہو تو آنکھیں کام کر رہی ہوتی, دل کہیں اور ہوتا ہے. جب آپ خود جو آپ کو آتا ہے جب اللہ کا ذکر آپ کریں گے اس طریقے سے جیسے ابھی میں نے کہا بغیر کسی قید کے بغیر کسی خاص ذکر کے, تو آپ اپنے دل سے گویا کہ اپنے دل سے عبد رب کا ذکر کر رہے ہوں گے. رکن ایمانی پر اگر آپ پہنچتے ہیں اور اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے تو صرف دائیں ہاتھ سے استلام کرنا ہے, استلام کا معنی ہے دائیں ہاتھ لگانا ہے, اسے بوسہ دینا مسنون نہیں ہے, بوسہ دینا غلط ہے, بوسہ صرف حجر اسود کو دیا جاتا ہے اور رکن ایمانی کو صرف ہاتھ لگا دیا جاتا ہے, فرق کیوں ہے, بوسہ کیوں نہیں دینا چاہیے, وہ بھی رکن ہے یہ بھی رکن ہے, کیوں یہ فرق لے کے آتے ہو, کیوں لوگوں کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہو, کیوں فتنہ چاہتے ہو, فتنہ ہم نہیں چاہتے بھائی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا, رکن ایمانی کو بوسہ نہیں دیا صرف ہاتھ لگایا, صحابہ کرام نے بھی ویسا ہی کیا, صرف حجر اسود کو بوسہ دیا رکن ایمانی کو ہاتھ لگایا, بوسہ نہیں دیا رکن ایمانی کو, ہم بھی ویسے کرتے ہیں. آپ کیسے کرتے ہیں, کس نے آپ کو کہا ہے کہ بوسہ بھی دینا ہے, اگر دلیل ہے تو ہمیں بھی بتائیں, نہیں ہے تو پھر دلیل پہ عمل کریں, کیونکہ ابھی اپنے ساتھ ہم کیا لے کے ہیں, اتباع سنت بھی تو ساتھ ہے نا, تو اتباع سنت ہے تو حج اتباع سنت کی بنیاد پر کر رہے ہیں, حج کا ادب کرتے ہوئے تو پھر رکن ایمانی کو صرف ہاتھ لگانا ہے, بوسہ نہیں دینا اور اشارہ بھی نہیں کرنا. بعض لوگ بوسہ نہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے, گزرتے ہوئے اشارہ کر دیتے ہیں جیسے کہ حج میں سے اشارہ کرتے ہیں, غلط ہے. اشارہ بھی نہیں کرنا, مسنون صرف ہاتھ لگانا ہے اور سینے پہ بھی نہیں پھیرنا, چہرے پہ نہیں پھیرنا, بوسہ نہیں دینا, صرف ہاتھ لگانا ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تب, نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں. اور پھر رکن ایمانی سے لے کے حجر اسود, حجر اسود تک جو دعائے مسنون ہے کون سی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, یہ جملہ آپ نے پڑھنا ہے, یہ دعا ہے. اور واللہ دنیا و آخرت کی بھلائی اس ایک دعا میں. اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما, کیا چیز چاہیے, فی الدنیا حسنة, دنیا میں بھلائی, دنیا کی بھلائی, وفی الآخرت حسنة, آخرت میں بھلائی, آخرت کی بھلائی. دنیا کی بھلائی ہر خیر ہے دنیا کا, اور آخرت کی بھلائی جنت ہے. آپ کو پھر چاہیے کیا چاہیے, دنیا کی بھلائی آپ نے مانگ لی ہے, آخرت کی بھلائی بھی مانگ لی ہے. وقنا عذاب النار, اور جو سب سے بری چیز ہے پوری کائنات میں عذاب جہنم, جہنم کی آگ, آپ نے اس سے بھی پناہ مانگ لی ہے. تو آپ نے چھوڑا کیا ہے, اور سات چکروں میں آپ یہ پڑھتے جائیں گے. مسنون ہے رکن ایمانی حجر اسود کے درمیان کا یہ جو فاصلہ ہے, اس میں آپ بار بار پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کوئی دعا چھوڑی آپ نے دنیا کی یا آخرت کی, کوئی دعا چھوڑی ہے؟ اجمالی طور پر سب کچھ مانگ لیا ہے, اب تفصیلی طور پر وقت ابھی آئے گا تفصیل آپ نے کیا مانگنا ہے, لیکن ابھی اجمالی طور پر آپ نے سب کچھ بغیر تفصیل کے سب کچھ اپنے رب سے مانگ لیا. دنیا کی ہر خیر ہر بھلائی, اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی, اور عذاب جہنم سے حفاظت کی بھی آپ نے دعا مانگ لی ہے. جب سات چکر پورے ہو جاتے ہیں پھر آپ رخ کرتے ہیں مقام ابراہیم کی طرف. مسنون یہ ہے, اگر آپ کو جگہ مل جاتی ہے آسان طریقے سے, بغیر کسی کو دھکا دیے, بغیر کسی کا راستہ روکے. بعض لوگ راستے میں نماز پڑھ لیتے ہیں, تو ابھی آپ نے دو رکعت پڑھنی ہے. یہ طواف کی سنتیں ہیں, واجب نہیں ہیں. لیکن جب سنتیں کہتے ہیں واجب نہیں, بعض لوگ یہ سمجھیں یار جیسے سنت تو نہیں پڑھنا چاہتے. نہیں, آپ نے مکمل حج کرنا ہے, ہو سکتی ہے زندگی کا آخری حج ہو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے, تو سنت کو حقیر نہ سمجھیں. زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, حج کا حق ادا کر کے حج کریں. صبر آپ کے ساتھ ہے, توحید آپ کے ساتھ ہے, سنت آپ کے ساتھ ہے, موت کا ڈر آپ کے ساتھ ہے, ہو سکتا ہے کہ آخری حج ہو آپ کا. دو رکعت پڑھنی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے, کعبے کی طرف رخ کر کے, اور مقام ابراہیم بیچ میں ہو اگر میسر ہو, نہیں تو حرم کی کسی جگہ پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, نیچے پڑھ سکتے ہیں, پہلی منزل پہ, دوسری منزل پہ, حرم سے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں, جہاں پر آپ کو آسانی ہو آپ وہیں پہ دو رکعت پڑھ لیں. دو رکعت پڑھنے سے پہلے آپ دونوں کندھے ڈھانپ لیں, مردوں نے جب ایک کندھا نکالا تھا دونوں کندھے ڈھانپ لیں. میں نے رمل کی بات اس لیے نہیں کی کہ بھیڑ میں رمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض لوگ سنت کی اتباع کرنے کے لیے رمل کرنے کے لیے, رمل کا معنی چھوٹے چھوٹے قدم اچھل کے جلدی جلدی قدم رکھنا, چلنا, اچھل کے چلنا اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا, اسے رمل کہتے ہیں. اور جو پہلے تین چکر اس میں رمل جو ہے سنت ہے, لیکن یہ ان کے لیے جب آپ کر سکے سنت پہ عمل. عام طور پہ حج میں بہت بھیڑ ہوتی ہے, بہت زیادہ رش ہوتا ہے, بعض لوگوں کو دیکھا کہ ہاتھ یوں کر رہے ہوتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگلے والے کو دھکت دے رہے ہوتے ہیں, غلط ہے. ایک سنت کو پانے کے لیے اپنے مسلمان بھائی حاجی کو, جو اللہ کے گھر کی نمائندگی کر رہا ہے, جو اللہ کا نمائندہ ہے, اللہ گھر کا مہمان ہے, اسے تکلیف دے رہے ہو, تو رمل کرنا ہے اس حالت میں درست نہیں ہے. برحال تو اپنا کندھے ڈھانپ لیں, اور آپ نے دو رکعت پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون, دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص. یہ مسنون ہے, کوئی اور صورتیں بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. جب یہ کہ جو پڑھ لیتا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ سنت کو چھوڑ کے دوسری سورت پڑھ لے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے پھر پوچھتا ہے میں نے یہ پڑھ لیا, تب ہم کہتے ہیں جائز ہے. یہ نہیں کہ آپ دوبارہ دو رکعت پڑھے آپ کو نماز نہیں ہوگی، یہ مطلب ہوتا ہے. گویا کہ آپ نے سنت مطابق ہی عمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ اپنا رخ کریں سعی کی طرف، اور سعی جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے صفا سے، ابتدا ہوتی ہے صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، یہ حج کے حصوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کو خصوصیت بخشی ہے، کیا خصوصیت ان دو پہاڑوں کی؟ کہ جب ہم حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں ہم سعی کرتے، سعی یعنی چلتے ہیں. جب سعی، اچھا طواف میں ایک اور چیز ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں، ہم سب سارے مسلمان جتنے آج فرقے ہیں مسلمانوں کے، دیکھ غور کریں، سارے کے سارے ایک سمت میں چلتے ہیں. رخ ایک ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ لباس تو ایک ہو چکا، رخ ایک ہے کہ نہیں؟ گویا کہ ہمارا راستہ ایک ہے، الصراط المستقیم، جو قائم ہے توحید اور سنت پر، صراط مستقیم. تو صراط مستقیم کو بھی ساتھ لے کے چلے کہ راستہ ایک ہی ہے، دو راستے نہیں ہیں. حج میں ہمارا راستہ ایک تھا، حج کے بعد بھی ہمارا راستہ ایک ہونا چاہیے. جو غلطی کر رہا ہے، جو باطل پر آج ابھی باطل پر قائم ہے، بدعت کر رہا ہے یا شرک کر رہا ہے، تو فوراً وہ توبہ کر لے اور ہمارے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے. راستہ ایک ہی ہے، ایک ڈائریکشن ہے، ایک ہی رخ ہے ہمارا، ایک جیسا کام کر رہے ہیں، ایک جیسا لباس ہے، لیکن دل ایک جیسے نہیں ہے. دل میں بغض ہے، نفرت ہے، اور دین کے لیے بغض و نفرت دین کے لیے، اللہ کے لیے جائز ہے. اللہ کے لیے میں بات کر رہا ہوں، دنیا کے لیے نہیں. جو بدعتی ہے، جو شرک کرنے والا، ہم اسے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے. تو اسے چاہیے کہ اپنے سمت درست کر لے اور ٹھیک کر لے، اور اتحاد امت اور صراط مستقیم کا سبق ہمیں جو ہے طواف سے مل جاتا ہے. تو صراط مستقیم بھی ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اس کو ہم نے مندرجہ رکھنا ہے ابھی حج میں. آگے صفا پر جاتے ہوئے مسنون دعا یہ ہے کہ آپ یہ آیت کریمہ جس کو آتی ہے تلاوت کرتے جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے اب پہاڑی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم زبان پہ سے یہ پڑھتے ہیں، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یہ اپنے دعائے مسنون پڑھنی ہے ایک مرتبہ بس، ہر چکر میں نہیں. بعض لوگ ہر چکر میں جب صفا پہ جاتے ہیں پڑھتے ہیں، مروہ پہ جاتے تب بھی پڑھتے ہیں، نہیں، پہلی مرتبہ. پھر کہتے ہیں ابدأ بما بدأ اللہ به، میں اسے ابتدا کرتا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے، اور اپنا رخ کر لیتے ہیں قبلے کی طرف. رخ قبلے کی طرف ہے، اور آپ کے ہاتھ دعا جسم دعا کرتے ویسے ہونے چاہیے. اور ہم نے پڑھنا ہے تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تین مرتبہ. بعض لوگ یوں اشارہ کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے کعبے کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ غلط ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سنت سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے، اپنے ہاتھ اٹھیں جیسے کہ دعا کرتے ہیں، ابدأ بما بدأ اللہ به، ٹھیک ہے. وہ پھر یا آیت کریمہ اس کے بعد پڑھے، پہلے پڑھے کوئی حرج نہیں ہے. اگر بعد میں پڑھ لیتے آیت کریمہ تو پہلے یہ کہتے ہیں ابدأ بما بدأ اللہ به، تب بھی ٹھیک ہے. اب دونوں رخ اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا الہ الا اللہ انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. یہ دعا مسنون آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد جو بھی تفصیلی دعا آپ اللہ تعالی سے مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں. طواف کے دوران ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ اجمالی دعا ہے. اب تفصیلی دعا کی جگہ یہ ہے، قبلے کے رخ کریں اور بھیڑ میں نہ رکیں، آپ کوئی تھوڑا دور ہو جائیں اور جگہ دیکھ لیں. اگر جگہ نہیں ملتی، بہت زیادہ بھیڑ ہے، تو زیادہ نہ رکیں، آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں. اور مسنون طریقہ یہی ذکر جو ابھی آپ نے میں نے کہا، یہی دعا جو ہے تین مرتبہ پڑھنی ہے، سنت ہے. اور ہر مرتبہ کے بعد آپ تفصیلی دعا مانگ سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، دوست و احباب کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، جو بھی آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں جس میں دنیا آخرت کی بھلائی ہو آپ مانگ سکتے ہیں. پھر آپ نیچے اترتے ہیں، مروہ کی طرف جاتے ہیں، راستے میں جو بھی آپ دعائے مسنون پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، جو بھی دعائے مسنون ہے، جو بھی اللہ کا ذکر، جیسے طواف میں کیا ویسے یہاں پر بھی، چکروں کے چکر میں نہ پڑھیں، جو چکروں کی دعا ہے ان کو چھوڑ دیں اور اپنے دل سے اب اللہ تعالیٰ ذکر کریں، اب دل کے احساس کے ساتھ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. جب گرین لائٹ، اب تو نشانی لگ گئی ہیں گرین لائٹ کی، اب چھت پہ بھی لگ گئی ہے، نیچے بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر مردوں کے لیے مسنون ہے کہ وہ دوڑ لگائیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا احرام لہراتا تھا ہوا میں، اتنی تیزی سے دوڑ لگاتے تھے. یہ مسنون ہے. حج کے موقع عام طور پہ رش ہوتا ہے، تو اس لیے کیونکہ یہ سنت ہے اور ہم اس سنت پہ عمل نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، رش کی وجہ سے، تو اس وقت آپ دوڑ نہ لگائیں. اگر لگا سکتے ہیں، آپ کو موقع مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، جہاں مل جائے وہاں پہ دوڑ لگے، جہاں پہ موقع نہ ملے آپ وہاں پہ آہستہ آہستہ چلے اور کسی حاجی کو تکلیف نہ پہنچائے. کسی کو کندھا لگ گیا، اس پر ظلم ہو گیا، اگر سے انجانے میں ہوا ہے، تکلیف سے پہنچے نہ اسے کندھا مارتے ہوئے، تو کسی حاجی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. آپ مروہ پہ پہنچ جاتے ہیں، مروہ پہ پہنچتے ہی اپنا رخ قبلے کی طرف کریں، دونوں ہاتھ اٹھائیں جیسے کہ دعا مانگتے ہیں، اور آپ ذکر مسنون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ تین مرتبہ پڑھنے اگر آپ کو وقت مل جاتا ہے، اور اپنے ہاتھ یوں کبھی رخ کر کے آپ نے تین مرتبہ تکبیر پڑھنی ہے. یہ اشارہ درست جیسے میں نے پہلے کہا، تین مرتبہ تکبیر پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آپ نے یہ دعا مسنون پڑھنی ہے. پھر آپ نے جانا ہے صفا کی طرف، ایک چکر صفا سے مروہ کی طرف، دوسرا چکر مروہ سے صفا کی طرف، سات چکر جب پورے ہو جاتے ہیں آپ کا جو عمرہ ہے وہ اس کے جو ارکان ہیں مکمل ہو جاتے ہیں، باقی ایک واجب باقی رہتا ہے اور وہ ہے سر کے بال کٹوانا. عمرے کے تین ارکان ہیں اور دو واجبات ہیں. ارکان عمرے کے تین، نمبر ایک احرام، دل سے نیت کرنا، نسک میں داخل ہونا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، طواف دوسرا رکن ہے، سعی تیسرا رکن ہے. اور واجبات، میقات سے احرام باندھنا پہلا واجب ہے، سر کے بال کٹوانا دوسرا واجب ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں تیسرا واجب ہے حلال ہو جانا، احرام اتارنے کے بعد آپ حلال ہو جائیں کوئی کپڑا پہن لیں. اگرچہ یہ سر کے بال کٹوانے سے ہی بندہ حلال ہو جاتا ہے، یہ کافی ہے. بہرحال اگر کوئی شخص تین بھی کہے تب بھی کوئی حرج نہیں، دو واجبات کہیں تب بھی ٹھیک ہے. سر کے بال متمتع نے کٹوانے ہیں، سر کے بال کٹوائے گا منڈوائے گا نہیں. بہتر کیا ہے سر کے بال منڈوانا، منڈوانے کٹوانے کے کتروانے میں کیا فرق ہے؟ منڈوانے کا معنی ہے اس طرح سے سارے بال کو آپ صاف کر دیتے ہیں، اور کاٹنے کا سے مقصد ہے کینچی کے ساتھ، اور کاٹنے سے مقصد ہے پورے سر کے بال، دائیں جائیں تھوڑے سے بال کاٹنا، بائیں سے کاٹنا، آگے پیچھے سے اوپر سے، یہ غلط ہے، خلاف سنت ہے، یہ قصر جو ہے غلط ہے، اس سے عمرہ یا حج مکمل نہیں ہوتا. تو لازم ہے سر کے سارے بال آپ نے کاٹنے ہیں، جب سر کے بال آپ کاٹ لیں، منڈوائے کیوں نہیں، کیونکہ حج میں ابھی حج دوبارہ احرام پہنے، پھر اگر ابھی سر کے بال منڈوا دیتے ہیں تو پھر کیا بچے گا دو چار دنوں کے بعد، تین دنوں کے بعد. اس لیے یہاں پر بہتر ہے کہ آپ سر کے بال کاٹیں تاکہ 10 تاریخ کو جب قربانی کرنے تو تب سر کے بال منڈوا لیں. عمرہ ہو گیا ہے، اور عمرہ کے بعد متمتع جو ہے وہ اپنے گھر میں واپس نہیں جا سکتا. جدہ والوں سے غلطی ہوتی ہے، اکثر غلطی کرتے ہیں، تمتع کے لیے عمرہ کر لیتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ واپس اپنے گھر میں آ جاتے ہیں تو ان کا سفر ختم ہو جاتا ہے. تمتع کا معنی ہے, میں نے پہلے عرض کیا تمتع کا کیا معنی ہے, کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کی نیت کرنا. جب آپ گھر واپس آتے سفر منقطع ہو جاتے آپ کا, تو پھر جدے والے کیسے تمتع کریں؟ جدے والے 7 تاریخ یا 8 تاریخ ہو جائے پہلے عمرہ کر لیں, احرام اتار کے دوبارہ مکہ سے احرام باندھ لیں حج پہ, 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو بھی جا سکتے ہیں, الغرض کے مکہ میں رہیں, واپس جدہ میں نہ آئیں. اگر جدہ میں آ جاتے سفر منقطع ہو جاتے ان کے. 8 تاریخ چلو جلدی سے کر لیتے ہیں, ابھی 8 تاریخ ابھی حج جو بھی شروع ہونے والا ہے, ابھی عمرہ تک پہنچے ہیں. بہرحال یہ آداب اپنے ساتھ لے کے چلیں, میں مختصر سے بتاؤں گا ابھی جلدی جلدی, باقی پمفلٹ آپ کے پاس ہے, پھر کچھ سوال بھی ہوں گے غالباً. تو یہ جو پمفلٹ ہے, اگر ابھی آپ دیکھیں کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو ابھی پوچھ سکتا ہے. میں طریقہ ادھر سے بتاتا ہوں. 8 تاریخ ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے 8 تاریخ کو. 8 تاریخ کو تمتع کے نیچے لکھا ہے, 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھنا ہے. اب جو تیسری لائن ہے یہاں سے, یہ تیسری تمتع کی, اس کو فالو کرتے جائیں. ہم عمرہ اوپر والے کام سارے کر چکے ہیں, احرام طواف سعی احرام کھولنا ہو چکا ہے. اب دوبارہ لکھا ہے نیچے دوبارہ احرام باندھنا, 8 تاریخ کو جہاں پر بھی حاجی ہے وہیں سے احرام باندھنا ہے, احرام کی حج کی نیت کرنی ہے. لبیک اللہم حجن, میقات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں, نہ ہی حرم سے باہر جانے کی ضرورت, مسجد عائشہ یا ترعیم کی طرف یا جعرانہ کی طرف, حرم حدود سے باہر یہ 3 معروف جگہ ہیں, یا کوئی اور جگہ حرم کے باہر جانے کی ضرورت ہے, جہاں پر بھی آپ ہیں وہیں سے آپ احرام باندھ نیت کریں. منا میں پہنچنا ہے ظہر سے پہلے, مسنون طریقہ ہے ظہر سے پہلے آپ پہنچ جائیں منا میں. منا میں آپ نے 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام ہے نماز پڑھنی ہے, 5 وقت نماز پڑھنی ہے, ظہر کی, ظہر کے وقت 2 رکعت قصر, عصر کی, عصر کے وقت 2 رکعت قصر, مغرب کی, مغرب کے وقت 3 رکعت, عشاء کی, عشاء کے وقت میں 2 رکعت, اور فجر کی, فجر کے وقت میں 2 رکعت. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں عصر کی, عصر کے وقت میں, کہ عصر کے وقت کے بغیر کوئی وقت ہوتا ہے؟ یہ قید کیوں لگائی میں نے؟ جی ہاں, جمع نہیں کرنی یہاں سے, بارک اللہ فیک. یہاں پر منا میں قاعدہ یاد کر لیں, منا میں قصر کرنے جمع نہیں کرنا. منا سے باہر عرفات اور مزدلفہ میں قصر بھی کرنا ہے جمع بھی کرنا ہے, قاعدہ آسان ہے. منا میں صرف قصر کرنے جمع نہیں کرنا, منا سے باہر عرفات اور مزدلفے میں قصر بھی کرنا ہے جمع بھی. قصر سے مراد 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے, 3 والی نہیں, 3 والی 3 ہی رہے گی, اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. مغرب کے 3 پڑھیں گے آپ, 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے. دوسرا کام جو کرنا ہے وہ رات گزارنی ہے مینا میں. 8 تاریخ مینا میں رہے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہے جتنے بھی ہو سکے, قرآن مجید کی تلاوت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ کرتے رہے. 9 تاریخ کی صبح سورج طلوع ہونے کے بعد روانہ ہوتے ہیں مینا سے عرفات کی طرف, عرفات میں پہنچ جاتے ہیں. ایک چیز بہت ضروری ہے دیکھنا یقیناً, کہ آپ عرفات کی حدود کے اندر ہیں, یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ چیز آپ نے نہیں دیکھی اور غلطی سے, انجانے میں یا بھول سے یا جہالت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ عرفات کے باہر ٹھہرے, آپ کا کوئی حج نہیں, حج آپ کا کینسل ہو گیا سارا حج. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ, حج عرفات ہی ہے, عرفات میں ٹھہرنے کا نام حج ہے. 9 تاریخ عرفات کا دن ہے, سب سے عظیم دن ہے عرفات کے دن. یا سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ حدود کے اندر ہیں, بڑے بڑے سائن بورڈز لگے ہوئے ہر طرف سے, چاروں طرف لگے ہیں, آپ نے صرف دیکھنا ہے آپ سائن بورڈ کے اندر ہیں باہر نہیں ہیں. اگر آپ ایک بالشت یا ایک انچ بھی سائڈ بورڈ کے باہر رہے آپ کا حج نہیں. یاد رکھیں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو جتنے بھی کیمپس موجود ہیں لیگلی گورنمنٹ کی طرف سے وہ حدود کے اندر ہی ہیں. میں ان کی بات کرتا ہوں جو انلیگل طریقے سے جاتے ہیں, چھپ کے جاتے ہیں, پھر عرفات سے باہر بیٹھ جاتے ہیں, اندر جگہ ملتی نہیں, رش زیادہ ہوتا ہے. کہتے ہیں حج پہ ہم آئے ہیں, یہ خیمہ ہے, یہ میری جگہ ہے, کیا فرق ہے. بعض لوگ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سائن بورڈ کے سائے کے نیچے باہر بیٹھے, کوئی حج نہیں. اگر آپ کسی کو دیکھیں اللہ کے لیے انہیں نصیحت کریں, انہیں پتہ نہیں ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ مینا میں اندر داخل ہو جاتے ہیں وہاں پہ ٹھہرتے تب ٹھیک ہے, وہ بیچارے ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں. الحج عرفہ, یاد رکھیں عرفات میں کیا کرنا ہے. جاتے ہی ظہر کا وقت ہو جائے گا, نماز پڑھی جائے گی, خطبہ ہوگا, خطبۃ الحج جسے کہتے ہیں, مسنون ہے سننا. نماز کیسی ہوگی؟ نماز ہوتی ہے ایک اذان دو اقامتیں, پہلی اقامت کے بعد دو رکعت ظہر کی پڑھنی ہے اور با جماعت نماز, جب بھی جتنی باتیں نماز کے با جماعت نماز پڑھنی ہے. یعنی کہ میں حاجی ہوں اب میں جو ہے نا اپنی نماز پڑھتا ہوں, با جماعت نماز پڑھیں. اچھا, دو رکعت ظہر کی پڑھنی ہے, پھر دو رکعت دوسری اقامت, پھر دو رکعت عصر کی پڑھنی ہے ظہر کے ساتھ. اسے کہتے ہیں جمع تقدیم. کسے مقدم کیا آپ نے؟ عصر کی نماز کو جمع تقدیم آپ نے کر لیا ہے. اور پھر آپ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائیں, مسنون ہے. اور دعا کے لیے فارغ ہو جائیں, کوشش کریں جتنا ہو سکے. یہ سب سے عظیم دن ہے, اس میں کثرت سے جو بھی دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں یہ وقت ہے. اگر آنسو نہیں بہتے, اگر رونا نہیں آتا, اپنی شکل رونے والی بنا دیں. شکل تو بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اب مانگو جو بھی مانگ رہے. اللہ تعالیٰ عرفات کے دن اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی بڑھائی میں آ جاتا ہے کہ دیکھیں میرے لیے آئے ہیں سارے. اے فرشتے, یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ ان کے چہروں پہ گرد و غبار ہے, سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے ان کے خراب ہیں, وہ سیدھا ہے. یہ کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تیرے لیے آئے ہیں. اے فرشتے گواہ رہنا, میں نے سب کو معاف کر دیا. لاکھوں لوگ کھڑے ہیں ایک ہی جگہ پر, جو موحد ہیں, متبع سنت ہیں, جو بدع مکفرہ نہیں کرتے, جو شرک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سوا میں نے معاف کر دیا, کیونکہ شرک ہر عمل کا رد کر دیتا ہے. اس لیے میں نے پہلے حج سے جب ہم جاتا حج کے ادا میں توحید ساتھ لیا, توحید عبادت تلبیہ بھی, تلبیہ سے ہی ہمارے ساتھ ہے. اور یہاں سے آپ میدان محشر کی یاد بھی ساتھ لے کے جائیں. میدان محشر میں ایک دن آئے گا کہ ہم سب کھڑے ہوں گے, ایسی کوئی جگہ ہوگی اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی گرمی ہوتی ہے. یہ دنیا کا سورج لاکھوں میل فاصلے پر ہے, میدان محشر میں قیامت کے دن ایک میل کے فاصلے پر سورج ہوگا, تب ہم کیا کریں گے؟ جب سورج غروب ہو جائے, سورج غروب ہونے کے بعد, سورج غروب ہونے کے بعد شرط ہے عرفات سے نکلنا ہے اور مزدلفہ کی طرف جانا ہے. اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے نکل جاتا ہے تو وہ فوراً واپس چلا جائے, اگر سورج ابھی غروب نہیں ہوا. اگر نہیں واپس جاتا تو اس پر ایک دم لازم ہو جاتا ہے, کیونکہ سورج غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے. عرفات میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا رکن ہے. تو عرفات میں ٹھہرنے کے دو احکام ہیں, ایک رکن ہے یعنی اس کے بغیر حج نہیں ہوتا, اور ایک واجب ہے سورج غروب ہونے تک. اگر واجب چھوٹ گیا تو واجب جو ہے دم سے پورا ہوتا ہے. یعنی ایک بکرا آپ کو ذبح کرنا پڑے گا. مزدلفہ میں جانا ہے, مزدلفہ میں جاتے ہی سب سے پہلے دیکھنا ہے کیا مزدلفہ کے حدود کے اندر ہیں, پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے جاتے ہی نماز پڑھنی ہے. سورج جب سورج غروب ہوتا ہے تو ہم نماز پڑھتے مغرب کی, یہاں پر نماز نہیں پڑھنی مغرب کی, اسے اتباع سنت کہتے ہیں. ہم نے فرض کو چھوڑ دیا ایک دوسرے فرض کے لیے, ہم نے جانا ہے مزدلفہ عبادت ہے, مزدلفہ میں رات گزارنی ہے. جاتے ہی پہلے نمبر پہ ہم نے دیکھنے کے حدود کے اندر ہیں, پھر نماز پڑھنی ہے, ایک اذان دو اقامتیں ہوں گی, پہلی اقامت کے بعد تین رکعت مغرب کی نماز, پھر اقامت, پھر دو رکعت عشاء کی نماز. اسے کہتے ہیں جمع تاخیر. کیا کس چیز کو تاخیر کیا؟ مغرب کی نماز کو اپنے وقت سے تاخیر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھ لی ہے. تو ترتیب لازم ہے, اگرچہ وقت عشاء کا ہے لیکن پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے. اس کے بعد حاجی جو ہے وہ آرام کے لیے تیار ہو گئے, اس نے آرام کرنا ہے. کنکر مزدلفہ سے بھی اٹھا سکتے ہیں, واجب نہیں, لازم نہیں, آپ منا سے بھی اٹھا سکتے ہیں, راستے سے بھی اٹھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. کنکر کیوں اٹھانے ہیں؟ صبح کام کرنا ہے نا, ایک ضروری کام کرنا ہے, اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے, کیونکہ کنکر مارنے ہیں جمعرات کو. تو کنکر جو ہے آپ بعض میں سمجھتے ہیں مزدلفہ سے خاص اٹھانے ہیں, نہیں, کنکر آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات میں, جزاک اللہ, نماز کے بعد آرام فرمایا. یہ آرام اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ 10 تاریخ کو بہت سارے کام کرنے ہیں اور اکثر کام اس لیے چھوٹ جاتے ہیں کہ حاجی تھکا ہوتا ہے. مزدلفہ کی رات سارا جاگنا ہے اس نے 10 کی رات کو, تو 10 کے دن اس نے جو بڑے 5 کام کرنے کیسے کرے گا؟ تو مزدلفہ کی رات آپ ٹھہرے, کب تک؟ صبح تک. جب صبح فجر کی نماز پڑھ لیں, نماز کے بعد دعا کے لیے آپ مصروف ہو جائیں, دعا میں مشغول ہو جائیں, دعا مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے, اور جب سفیدی چھا جائے سورج نکلنے سے پہلے آپ نے مزدلفہ سے روانہ ہونا ہے اور منیٰ کی طرف جانا ہے. منیٰ میں جاتے ہی اب تمتع حج کر رہے ہیں, متمتع نے 5 کام کرنے ہیں, گن لیں. نمبر 1, بڑے جمرے کو کنکر مارنے ہیں. جمرۃ الکبرا, جمرۃ العقبہ کے بھی کہتے ہیں, جو مکہ سے قریب ہے اس کو کنکر مارنے ہیں. 7 کنکر مارنے ہیں اور ہر کنکر کے ساتھ تکبیر پڑھنی ہے, اور آپ نے کنکر مارنا ہے. کنکر کے لیے کافی ہے کہ وہ حوض میں گر جائے, اس پلر کو لگنا لازم نہیں ہے. پلر کو لگے نہ لگے ضروری نہیں, لیکن جو حوض بنا ہوا ہے اس میں کنکر کو گرنا ضروری ہے. اگر کنکر اس میں نہیں گرا تو آپ کا ایک کنکر کینسل ہو گیا. 7 کنکر مارنے ہیں صرف بڑے جمرہ کو دائیں ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے, تکبیر پڑھتے ہوئے, اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آپ نے کنکر مارنا ہے. 7 کنکر مارنے کے بعد دوسرا کام جو حاجی نے کرنا ہے, متمتع نے کرنا ہے, وہ ہے قربانی. قربانی اپنے ہاتھ سے اگر آپ کر سکتے ہیں تو زیادہ مستحب ہے, زیادہ بہتر ہے. اگر اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے قربانی تو کسی کو وکیل بنا کے آپ اسے ذبح کروا لیں, اور اس میں سے کچھ گوشت اگر آپ لے لیں اس کو پکا کے کھا لیں تو مسنون ہے. قربانی کے بعد تیسرا کام جو حاجی نے کرنا ہے, سر کے بال منڈوانے ہیں اور احرام سے حلال ہو جانا ہے. احرام کے جو کپڑے ہیں مرد جو ہے اتار دیتے ہیں سر کے بال منڈوانے کے بعد. چوتھا کام جو کرنا ہے متمتع حاجی نے, طواف الافاضہ یا طواف الزیارہ کر رہے ہیں. مکہ جائے گا اور پھر طواف کرے گا, جیسے میں نے بیان کیا. اسے کہ طواف الزیارہ بھی کہتے ہیں, اسے طواف الافاضہ بھی کہتے ہیں, اور یہ حج کے ارکان میں سے ہے. اگر یہ رہ جائے تو حج نہیں ہوتا. طواف کے بعد 5 نمبر پہ سعی کرنی ہے حج کی, حج کی نیت سے سعی, وہی صفا مروہ کے بیچ میں آپ نے سعی کرنی ہے. 7 چکر آپ لگائیں گے, اور یاد رکھیں اس وقت آپ نے احرام کھول دیا ہے کیونکہ آپ نے سر کے بال مڑوائے, حلال ہو چکے ہیں. یہ پانچ کام متمتع حاجی نے کرنے ہیں. ان کی ترتیب جو میں نے بتائی ہے مستحب ہے, واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے, ان کو آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں بشرطے کہ جو حلق اور تقصیر ہے ان میں سے کوئی ایک یا دو کام کرنے کے بعد کریں. باقی جو چار چیزیں ہیں ان میں آگے پیچھے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. بڑے جملے کو کنکر مارنا پہلے کریں, یا پہلے طواف کر لیں, یا پہلے سعی کر لیں بعد میں طواف کر لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, مختلف حاجیوں نے صحابہ نے سوال کیے, کسی نے کہا میں نے پہلے کنکر مارے پھر میں نے سعی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افعل ولا حرج. اس نے کہا میں نے پہلے سعی کی بعد میں طواف کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افعل ولا حرج. بعض نے کہا میں نے پہلے طواف کیا پھر میں نے قربانی کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افعل ولا حرج. ان پانچ دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حرج نہیں ہے, اس ترتیب کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. دس تاریخ گزر گئی ہے, گیارہ تاریخ کو, اچھا گیارہ کی رات کو آپ نے جو آپ کام کرنے ہیں, گیارہ اور بارہ دو دن رہ گئے, دو کام رہ گئے, دو دن ہیں اور دو کام ہیں. منا میں رات کو منا میں گزارنی ہے اور دن میں کنکر مارنے ہیں تینوں جمرات کو. بعض لوگ کہتے ہیں جمرات کی یار شیطان ہے, شیطان نہیں ہے, یہ اسے جمرہ کہا جاتا ہے اور یہ نمائندگی کرتا ہے شیطان کی, قائم مقام ہے شیطان کا, یعنی شیطان ہم بندھا ہوا نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ شیطان صاحب اس کو مار رہے ہیں ہم نے, بعض لوگ جوتے بھی مارتے ہیں لکڑیاں بھی مارتے ہیں, بے وقوفی ہے. آپ نے کنکر مارنے ہیں بس, جوتے نہیں مارنے. جوتا مانا اپنے ہوا نفس کو جوتے مارو, اور یہی ہم پیغام لیتے ہیں کنکر مارنے سے. ہمارے ساتھ جو ادب ہوگا حج کا اگلا, مجھے پتہ نہیں کتنی ہو گئے, وہ ہے جب ہم کنکر مارتے ہیں تو ہم اپنے اندر جو شیطان ہے جو دل میں وسوسہ کرتا ہے جو خون میں دوڑتا ہے ہم اسے کنکر مار رہے ہیں. حج میں تو وہاں پہ مار رہے ہیں اور دل سے یہ محسوس کرتے کہ اے شیطان میں ہمیشہ تجھ سے نفرت کرتا رہوں گا, تیرے راستے پر کبھی چلوں گا نہیں اور تیرے بہکاؤ میں کبھی آؤں گا نہیں, دوری شیطان سے نفرت ہے. یہ کنکر ہمیشہ اپنے دل سے بھی مارتے رہو, جب بھی وسوسہ کرے زناکاری کا, بدکاری کا, نافرمانی کا, تو فوراً آپ کو یاد آنا چاہیے ابھی میں نے کنکر مارے ہیں, اب میں کیا کر رہا ہوں. اور قربانی میں جو چیز رہ گئی تھی, جو سبق جو یعنی ادب ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے کہ جیسے بکر ذبح کرتے ہیں اور خون بہا دیتے ہیں, اپنی ساری ناجائز خواہشات ہمارے قدموں کے نیچے ہونی چاہیے جیسے کہ خون ہمارے قدموں کے نیچے ہے. ساری ناجائز خواہشات, غیر شرعی خواہشات, جو بھی ہماری خواہشات ہیں, جو ہماری نفس کہتی ہے, جس برائی پہ ہمیں آمادہ کرتی ہے, وہ ساری ہمارے قدموں کے نیچے ہیں, اس خون کی طرح ہم نے بہا دی ہے. یعنی اپنی خواہش نفس کو آگے ہم کبھی نہیں کریں گے, ہماری خواہش نفس اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے کبھی بھی آگے نہیں ہو سکتی, ہماری خواہش نفس, ہمارے عقل ہمارے قدموں کے نیچے ہے. گیارہ تاریخ کو اور بارہ تاریخ کو دو کام رہ گئے, رات کو منا میں گزارنا ہے اور دن کو تین جمرات کو کنکر مارنے ہیں, پہلے چھوٹے کو سات کنکر جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں میں, پھر جب آپ کنکر مار لیں تو قبلے کی طرف رخ کر لیں اور دعا مانگ لیں. یہ دعا مسنون کا وقت ہے, اگر آپ کر سکیں اور آپ کر سکتے ہیں, آپ ذرا دور ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے, قبلے کی طرف رخ کر کے آپ دعا مانگ لیں. اس کے بعد پھر درمیانی جمرہ جو ہے اس کی طرف جائیں, کنکر ماریں سات کنکر, ہر کنکر کے ساتھ تکبیر پڑھنی ہے اور کنکر کو حوض کے اندر گرنا ضروری ہے, دائیں ہاتھ سے آپ نے کنکر مارنے ہیں. شرط یہ ہے کہ گیارہ اور بارہ تاریخ کو آپ نے زوال کے بعد کنکر مارنے ہیں, زوال سے پہلے کنکر نہیں مارے جاتے. جس نے زوال یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے, زوال کے سورج ڈھلنے کو جب سورج آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے پھر مغرب کی طرف ڈھل جاتے اسے زوال کہتے ہیں, یعنی ظہر کی اذان کے بعد آپ کنکر مار سکتے ہیں. اس سے پہلے اگر کس نے کنکر مار لیے اس کے کنکر درست نہیں ہیں, وہ دوبارہ کنکر مارے گا زوال کے بعد. جیسے کہ کوئی شخص نماز پڑھ لیتا وقت سے پہلے تو دوبارہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ یہ کہتا کہ میں نے نماز پڑھ لی کافی ہے، نہیں، تو وقت کے اندر عبادات کی جاتی ہے، وقت سے پہلے کوئی عبادت عبادت نہیں ہوتی. دوسرے جمر کو کنکر مارنا ہے، اور سات کنکر مارنے کے بعد اپنا رخ قبلے کی طرف کریں، دعا کریں، جو بھی آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. پھر تیسرے جمرے کی طرف جائیں، جمرۃ العقبہ جو بڑا جمرہ ہے، وہیں پر تین اپنے سات اپنے کنکر مار رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے، وہ کنکر گھوز کے اندر گرنا چاہیے. تیسرے جمرے کو کنکر مارنے کے بعد آپ واپس چلے جاتے ہیں، یہاں پر دعا کا وقت نہیں ہے. مثلاً دعا کا وقت پہلے اور دوسرے جمرے کے بعد ہے، تیسرے جمرہ جو ہے اس کے بعد آپ چلے جائیں فوراً اور خیمے کی طرف، یہ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں. کنکر مار لیے ترتیب سے، اب ایک اور کام رہ گیا، منا میں آپ نے رات گزارنی ہے، 12 تاریخ ہو گئی ہے. 12 تاریخ میں جس نے حج سے جانا ہے، اپنا حج مکمل 12 تاریخ تک جو شخص کرنا چاہتا ہے اور متعجل ہونا چاہتا ہے، یعنی جلدی حج ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ 12 تاریخ تک وہ رہ سکتا ہے. لیکن اس نے ایک کام کرنا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ منا کی حدود کو چھوڑ دے. اگر سورج غروب ہونے سے پہلے اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا، سورج غروب ہونے کے بعد اب وہ جانا چاہتا ہے نہیں جا سکتا، پھر 13 کی رات بھی واجب ہے، وہ منا میں گزارے گا، پھر 13 تاریخ کا دن کنکر مار کے پھر وہ جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص کنکر مارنے گیا ہے اور غروب سورج غروب ہو چکا ہے، واپس آیا ہے، سامان اس نے باندھا ہوا ہے، نیت اس نے کی ہوئے جانے کی، یا وہ گاڑی میں ہے، سورج غروب ہو چکا ہے بھیڑ کی وجہ سے منا کے اندر، ایسا شخص واپس نہ آئے، چلا جائے، کیونکہ اس نے پہلے سے تیاری کر لی تھی اور وہ منا چھوڑنا چاہتا ہے. سورج غروب ہوا ہے اس کی مرضی سے نہیں ہوا، وہ پہلے سے جانا چاہتا تھا، وہ مجبور ہے، اب وہ نیت کر چکے جانا چاہتا ہے، وہ جا سکتا ہے. بعض لوگ بیچارے میں نے دیکھا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، بس سے واپس اترتے ہیں، جگر ہوتے ہیں، خیمہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، واپس جا نہیں سکتے، پھر یوں میدان میں پڑے رہتے ہیں فیملی کے ساتھ. غلط ہے، جب آپ مقرر کر لیا ہے، راستے میں سورج غروب ہو چکا ہے، آپ روک نہیں سکتے سورج کو، تو آپ جا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی دم نہیں ہے. 11 تاریخ ہو گئی ہے، 12 تاریخ ہو گئی ہے، اب ایک کام باقی رہتا ہے، طواف الوداع. طواف الوداع واجب ہے اور جدے والوں پر بھی واجب ہے. طواف الوداع صرف 2 لوگوں پر واجب نہیں ہے، ساقط ہو جاتا ہے. نمبر 1، اہل مکہ جو ہے، اہل حرم جو ہے، اہل مکہ پر واجب نہیں ہے، طواف وداع نہیں کریں، کیونکہ انہوں نے کبھی حرم کو وداع کہے نہیں، نہیں ہے، وہ چھوڑیں گے تو وداع کریں گے نا. دوسرا، حائض عورت، جس عورت کو حیض کا خون جاری ہو جائے، وہ طواف الوداع نہیں کر سکتی اور کرے گی بھی نہیں، اس پر واجب ہی نہیں ہے، ساقط ہو جاتا ہے. اس طریقے سے حج مکمل ہو گیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حج کے آداب سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعت و خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمد رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. چند سوالات ہیں. ناخن